الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه الطاهرين. جیسا کہ کل بھی میں گزارش کر چکا تھا، اگرچہ میں پھر تقریر کے آگے کے مرحلے میں اپنی بات پر قائم نہ رہ سکا، لیکن گزارش یہی تھی کہ وقت چونکہ بہت کم ہے اور مسائل بہت زیادہ ہیں، تو ہم کسی تمہید کے بغیر یہاں ایک نشست ختم ہوگی، اگلی نشست وہیں سے سلسلہ جوڑ دیں گے. تو حج ہو کہ عمرہ، حج کا پہلا حصہ ہو یا حج کا دوسرا حصہ، احرام سب کے لیے ضروری ہے، اور احرام میں تلبیہ جو نماز کے اہم مسائل جانتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ دہرا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام مراجع نے یہی لکھا کہ عمرے اور حج میں تلبیہ کی وہی حیثیت یا وہی پوزیشن ہے جو نماز میں تکبیرۃ الاحرام یعنی پہلے اللہ اکبر کی. نماز کا اہم ترین واجب و تکبیرۃ الاحرام ہے، جس میں اگر بھولے سے بھی غلطی ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تو یہی حیثیت عمرے اور حج میں تلبیہ کی. وہ تلبیہ کی مشق اور پریکٹس آپ کو گھر میں بھی کرنا ہے، اور اب آج سے لے کے تقریباً ہر کلاس میں ہم اور آپ اجتماعی طور پہ بھی یہ پریکٹس کریں گے. بہت سارے حج کے درمیان ایسے واجبات، مستحبات اور مسائل آتے ہیں، تو وہاں تو آدمی آرام سے کر لیتا ہے کیونکہ 20 لاکھ 25 لاکھ کا ماحول بنا ہوتا. پاکستان میں کم از کم اپنے گھر والوں کے سامنے تھوڑی شرم آتی ہے، لیکن چونکہ تربیت تو یہیں سے شروع ہے تو آئیے تربیت کی وہ کیفیت جو مکے کے اندر میقات کے اوپر عرفات کے میدان میں آپ حضرات پہ جو کیفیت طاری ہو، وہ تو ابھی طاری نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اس کی اہمیت کی وجہ سے اسی انداز سے جس طرح پورے حج میں ہم لوگ تلبیہ پڑھیں گے، آغاز تلبیہ کی تکرار سے ہو رہا. یعنی ایک طریقہ کار پوری دنیا کے حاجیوں کا، ایران سے آئیں، لبنان سے آئیں، عراق سے آئیں، عام آدمی ہوں، مجتہدین کے گھرانے کے افراد ہوں، ایک تلبیہ خود پڑھ کے پھر یہی طریقہ کار ہوتا. میں تلبیہ پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کی تکرار کریں. لبیک دہرانا ہے آپ، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك. تو انشاءاللہ یہ اس وقت کی تربیت والا لبیک ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا وہ واجب لبیک بننے والا، جس سے پھر آپ کا حج اور عمرہ شروع ہوگا. یہ تو ایک تلبیہ کی پریکٹس ہے جو تینوں دن ہم کوشش کریں گے کہ کرائی جائے. اب اس سے پہلے کہ ہم تلبیہ ہی سے متعلقہ مسائل پہ بات شروع کریں, یہ گزارش کر دی جائے کہ یہ جو ایک چھوٹی مناسک حج ہے اسے بھی آپ بہت غور سے لفظ بلفظ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور بہت سارے مسائل اس میں ایسے جو اب تک مجتہدین کی کتاب میں بھی نہیں آ سکے, بات ایسی باتیں مجھے کہنا پڑتی جس میں کبھی کبھار یہ اپنی بڑائی کا پہلو آتا یا ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں سے بعض افراد کی توہین کی جا رہی ہے. نہ میری یہ نیت ہے نہ میرا یہ مقصد ہے. پچھلے سال کے تجربوں, ایک سال پچھلے کئی سالوں کے تجربات کی روشنی. اب مثلا یہ چھوٹی مناسک حج لکھی تو مجھ جیسے طالب علم ہے, تو اگر کسی مومن یا مومنہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو براہ راست آغاز سیستانی تو بڑی اور تفصیلی مناسک حج, ہم تو اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں, تو پھر ہمیں اس کی کیا ضرورت. تو کئی مسائل ایسے خاص طور پر جو پچھلے تین چار سال سعودی عرب میں مکے میں تبدیلیاں ہوئی, وہ حتیٰ یہ کہ مناسک حج اپنے مستحد تھی اس کے بھی لیٹسٹ ایڈیشن میں نہیں, وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی. بس الگ جہاں پہ ہم صفا مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہیں, اب وہاں پہ مجمع کی کثرت کی وجہ سے گراؤنڈ فلور کے نیچے ایک بیسمنٹ بھی بنایا گیا. اس کا مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے خصوصاً جب مجمع بڑھ جائے, فی الحال کسی مرجع کی مناسک میں نہیں. مراجع نے فتویٰ دیا, کتاب میں ابھی نہیں آیا, وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے. اسی طرح شیطان کو کنکر مارنے میں پچھلے چار پانچ سال میں جو اموات ہوئی تھی, موتیں ہوئی تھیں اسٹیمپیڈ یا بھگد, اس کی وجہ سے وہاں کا نقشہ بالکل بدل گیا. ابھی مراجع کی مناسک کے لیٹسٹ ایڈیشن میں بھی نہیں, اس کتاب میں ہے. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض ایسے افراد ہوں جو پورے خلوص کے ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے مستحب کی تفصیلی کتاب کو پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے لیے یہ دو تین جملے میں نے کہہ دیے. اور آپ کے بہت سارے سوال جو میرے پاس آئیں گے ان کا جواب اس کتاب میں پہلے سے ہوگا, اور جو نہیں ہوگا تو وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا. کیونکہ احرام سے متعلقہ زیادہ سوال آج کی تقریر کے بعد پیدا ہوں گے. تو آئیے اتنی تمہید کو بھی میں اس وقت غیر مناسب سمجھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت ضائع کر دیا. ابھی ہم جو آپ کے ہاتھ میں بکلیٹ ہے اس کے پیج ون پر جاتے ہیں, اور دوسری جانب بورڈ کے اوپر بھی جو چارٹ لگا ہے اس کی مدد سے آپ کو وہ پہلا مسئلہ شروع کرتے ہیں کہ اس کو تو روزانہ دہرانا پڑے گا ہی, اس میں کوئی ہمارے پاس چوائس یا اختیار نہیں. ہم لوگ مکے سے 90 کلومیٹر یا 52 میل سے دور رہتے ہیں, تو ہم پر جو حج واجب ہے چاہے وہ حج اسلام ہو یا حج بدل ہو یا قضا والا حج ہو یا احتیاط والا حج ہو, ہم جو حج کریں گے اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع, اس میں پانچ چیزیں واجب. آپ چاہے اپنے ہاتھ کے بکلیٹ کو بھی دیکھیے, اس کو بھی دیکھیے, خالی اس کو دیکھیے, خالی اس کو دیکھیے, ایک ہی چیز ہے, پانچ چیزیں واجب ہیں. جیسے نماز, تکبیرات الاحرام واجب، فیرت واجب، رکوع واجب، سجدہ واجب، تشہد واجب، سلام واجب، پھر موالات ترتیب اس طرح سے. تو حج کے پہلے حصے عمرہ تمتع میں پانچ چیزیں واجب ہوں. نمبر ایک، میقات سے احرام باندھنا. غالباً حج کے حوالے سے خانہ کعبہ کے بعد جو چیز سب سے زیادہ مشہور، بچہ بھی جانتا ہوگا، وہ احرام ہے کہ خاص لباس پہن کے لوگ حج پر جاتے ہیں. اس کی تفصیل کل آ گئی، وقت ضائع نہیں کرنا ہے. نمبر ایک، میقات سے احرام باندھنا. میقات یعنی جس جگہ سے شریعت نے احرام کا حکم دیا. تو جب ہم حج کریں گے تو اپنا احرام بالکل جو پراپر میقات ہے مسجد شجرہ مدینے سے ملا ہوا وہاں سے باندھیں گے. البتہ ایک اجازت اسلام نے میقات کے حوالے سے دی، اور یہ دو وجوہات سے اس چارٹ پر اس کو لکھا بھی گیا اور آخری کلاس میں اس کی تفصیل آئے گی منڈے کو. وہ کیا لکھا گیا ہے کہ یا اگر میقات سے پہلے پہننا چاہیں تو نظر کر کے پہن سکتے ہیں. اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا، آپ کنفیوز ہوں گے. میقات سے احرام پہننا ہے، لیکن بعض ایسے حالات ہیں کہ اجازت ہے کہ آپ میقات سے پہلے بھی احرام پہن سکتے ہیں. اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں. نمبر ایک، آج کل کے زمانے میں جب ایئرپورٹ جدہ میں بنا ہے اور جدہ میقات نہیں، تب یہ مسئلہ کام آتا ہے، منڈے کو اس کا ڈسکشن. نمبر دو، مدینے سے جب ہم احرام پہنیں گے میقات پر، تو بعض مراجے جس میں مثلاً چراغ کوئی بھی آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اس وقت پیریڈس میں، تو اس کے لیے پھر بہتر ہے کہ وہ میقات سے احرام نہ پہنے، میقات سے پہلے شہر مدینہ کے اندر احرام پہنے. مدینے میں آپ کا ہوٹل اور میقات، اس کے درمیان 6 میل کا فاصلہ، یعنی میقات 6 میل بعد ہے، تو میقات سے پہلے نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں. تو خواتین کو اپنے پیریڈس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ سکتا، کیونکہ جو اصل میقات ہے جہاں سے نہ صرف یہ کہ ہمارا قافلہ، بلکہ تقریباً وہ سارے لوگ جو پہلے مدینہ جا رہے ہیں وہ احرام پہنیں گے، وہ جگہ ایک مسجد. اب پیریڈس کے عالم میں عورت کے لیے مسجد میں جا کے احرام پہننا ذرا مشکل مسئلہ ہوتا. اس سے زیادہ میں اس پہ وقت نہیں دے رہا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے واجب کے بعد یہ بریکٹ کیوں لکھا گیا، کہ مسئلہ پیش آتا ہے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ منڈے کی کلاس میں. لیکن بریکٹ کو چھوڑ دیجئے، اصل چیز پانچ واجب ہے. نمبر ایک، میقات سے احرام باندھنا. نمبر دو، اب یہ تقریباً وہ ساری چیزیں ہیں جو ہر ایک کو بغیر حج کے اور بغیر عمرے کے یاد. نمبر دو، تو پھر خانہ کعبہ جا کے اس کے گرد گھومنا، جسے طواف کہتے ہیں. نمبر تین، ہر واجب طواف کے بعد ایک نماز بھی واجب ہو جاتی ہے. یہ ہوتی فجر کی طرح، لیکن ایک الگ نماز ہے جو حج کا حصہ، نماز طواف. نمبر چار، دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، ان کے درمیان سعی. اب سعی کا مطلب ہے چلنا، دو پہاڑیوں کے درمیان چلنا. اور نمبر پانچ، تقصیر. تقصیر کا مطلب ہے کم کرنا، چھوٹا کرنا. اور حج میں اس کا مطلب ہے اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ لینا، بالوں کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا. ان میں سے ہر ایک کا بیان آئے گا، کچھ کا آج، کچھ کا کل. لیکن بہت مختصر اگر آپ اس پہ غور کریں، تو جس نے حج نہیں کیا، جس نے کوئی عمرہ نہیں کیا، اسے بھی تقریباً حج کا پہلا حصہ یاد ہوتا. احرام پہنا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں، پھر اس کی پھر ایک نماز، وہ چاہے معلوم نہ ہو کہ وہاں پڑھی جاتی ہے لیکن نماز، دو پہاڑیوں میں دوڑنا ہے. اور یہ ہے کہ حج کر کے آنے والا سر منڈواتا، اسی کو عمرہ کا متو یعنی پہلے حصے میں تقصیر ہے، اور جب آپ اپنے حج کا دوسرا حصہ کریں گے تو اس کے اندر سر منڈوانا. پانچ چیزیں. پہلا حصہ بہت آسان ہے, احرام, خانہ کعبہ, اس کی نماز, دو پہاڑیوں میں چلنا, تھوڑے سے بال کاٹنا. لیکن یہ تو ہو گئی فہرست. آپ نے ایک بچے کو بتا دیا کہ نماز قرات ہے, رکوع ہے, سجدہ. صحیح بتایا, لیکن کیا وہ ایک رکعت بھی پڑھ سکتا جب تک کہ آپ نہ بتائیں کہ رکوع ہے کیا چیز, تفصیل کیا ہے, طریقہ کیا ہے. جب تک کہ آپ نہ بتائیں کہ قرات ہے کیا چیز, کتنی قرات کرنا ہے, کس موقع. تو آئیے اب اس کا تفصیلی بیان. سب سے پہلا واجب ہوا میقات سے احرام باندھنا. اس میں لفظ میقات پہ تھوڑی سی بحث کل ہو گئی باقاعدہ چارٹ کی مدد سے, اور باقی ماندہ جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ پیر کے دن آخری کلاس میں ہو. میقات سے احرام باندھنا, اس جملے میں دو لفظ سمجھنے کے لیے, میقات, احرام. اب احرام باندھنا اس کا مطلب کیا؟ احرام باندھنے کا تفصیلی طریقہ, بلکہ بقول بعض افراد تھے کہ کچھ زیادہ ہی تفصیلی طریقہ کل بتا دیا گیا, اور جب تک کہ میرے پاس اس سے متعلقہ کچھ سوال نہیں آئیں گے میں یہی سمجھوں گا کہ میں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہے اور لوگ اس پر عمل کر لیں گے. اگر کسی کو احرام پہننے میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے, کوئی شرعی پریشانی آ رہی, تو پھر وہ اپنے سوال تحریری صورت میں دے دے, کل یا پرسوں اس کا جواب دیا جائے گا. فی الحال میں احرام سے متعلقہ اب تک میرے پاس کوئی سوال نہیں آئے. لیڈیز کا احرام بہت مختصر ہوا, مردوں کے احرام کے لیے سر, بدن, پیر, تینوں کی تفصیل آ گئی کہ یہ کس انداز سے احرام کی حالت میں بدن کے یہ تین حصے ہونا چاہیے. اب آئیے خالی ان دو چادروں کو پہن لینے سے احرام نہیں بنتا, بلکہ جو لوگ مسائل کو زیادہ سمجھتے ہیں, خالی ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قافلے میں دو قسم کے افراد ہوتے ہیں, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. ایک کی مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات ہوتی, تو اگر کوئی جملہ, کوئی مسئلہ مختصر بتایا جائے تو وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے, اور بعض لوگوں کی مسائل میں معلومات بہت کم ہوتی, تفصیل بتائی جائے تو سمجھنے کے بجائے وہ اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھار ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کیا کیا جائے. مثلا خواتین, لیڈیز, احرام کے دوران, حج کے دوران, حج کا پہلا حصہ نہیں پہلا حصہ اور دوسرا حصہ, اگر خواتین کے پیریڈ شروع ہو جائیں تو اس کا مسئلہ کیا؟ یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے اور بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. وہ ایک صفحے کا ایک فلائر یا پمفلیٹ تیار کیا گیا, یہ کتاب 150 صفحے کی ہے, اس کو لکھنے میں وہ محنت نہیں لگی مجھے جتنی اسے ایک پرچے میں تھی. وہ کل آپ میں شروع میں تقسیم کیا گیا تھا وہ پرچہ, بعد میں اس کو میں نے واپس لے لیا. ایک سوال یہ آیا کہ مولانا کیا اس میں کچھ غلطیاں تھیں؟ غلطی کوئی نہیں تھی, بلکہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ غالباً اردو زبان میں ان مسائل کو اس انداز سے اب تک کسی کتاب میں نہیں سمجھایا گیا. لیکن مسئلہ ہے پیچیدہ, اس لیے مجھے یہ لگا کہ مرد تو خیر ان کو تو یہ پرچہ دکھایا بھی نہیں ہے, اس کی زیارت بھی نہیں کرائی, خواتین کو بھی ہر عورت کو یہ پرچہ دینا اس کو کنفیوز کر دے. تو میں نے انتظامیہ سے کہا کہ واپس لے لی, اپنے پاس محفوظ رکھی. حج کے دوران جس عورت کو یہ مسئلہ پیش آ جائے اس وقت اس کی خدمت میں یہ پیش کیجیے گا کہ اس کو پڑھ کے اپنی ذمہ داری سمجھے اور پھر وہاں دینا ہو تو مولانا سے پوچھے. خود خواتین بھی ہر ایک اس کو سمجھ نہیں پائے گی اور کنفیوز ہو جائیں گی کہ ہمارا حج صحیح ہے کہ غلط. تو اسی طرح سے جو جملہ اب میں کہنے جا رہا ہوں جو بیچارے بالکل سیدھے سادھے مومن ہیں مولانا بس ایک طریقہ جس طرح نماز سکھائی جاتی ہے اس طرح بتائی. یہ جملہ ذرا سا اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں ان کو مشکل میں ڈال دے گا لیکن اس جملے کو نظر انداز کرے اور جن کو بہت مسئلے معلوم ہیں ان کی آسانی کے لیے. اب آپ بھول گئے ہوں گے میں نے بات کہاں سے بیچ میں روک کر یہ تمہید باندھی. بات یہ تھی کہ احرام خالی وہ چادروں کا طریقہ کار نہیں ہے جو کل آپ نے سنا. گرچہ ایک عام آدمی کی نگاہ میں احرام تو اسی کا نام, دو چادریں پہنی احرام ہو گئے. اب سنیے وہ جملہ, فقہی اعتبار سے اصل میں وہ دو چادریں احرام ہی نہیں ہے. یعنی جو احرام کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ابھی اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا دو چادریں پہن کے چلے گئے تو آپ کا احرام نہیں مانا گیا. چلیں یہ بات تو کچھ سمجھ میں آتی. الٹا جملہ, جو طریقہ ابھی بتایا جا رہا ہے احرام پہننے اس پر آپ نے عمل کیا اور چادریں نہیں پہنی اسی لباس میں چلے گئے, گناہ ملے گا, آپ کا احرام ہو گئے, حج صحیح ہو گئے. وہ جو احرام کی چادریں ہیں وہ احرام نہیں ہے. لیکن جیسے خواتین کے لیے کل ایک جملہ میں نے کہا تھا نماز کی چادر کو ہم لوگ احرام کہہ دیتے ہیں, ایک آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے اور یہی آپ کے لیے بھی اب جملہ آ گئے کہ وہ جو چادریں اصل احرام نہیں, اصل احرام ہے یہ طریقہ کار جو اس بورڈ پر دوسرے چارٹ میں ہے اور یہ بکلیٹ جو ہے اس کے اندر یہ پیج نمبر 3 ہونا چاہیے یا 4. 3 یہ ہے اصل احرام. تو اصل احرام کیا ہے؟ جو چادریں اس کی اہمیت ہے لیکن بہت زیادہ اس کی اہمیت نہیں. اصل اہمیت اس کی کہ احرام کیسے پہنیں گے, میقات سے احرام پہننا طریقہ کار کیا ہے. ہر عبادت کی طرح حج میں بھی کچھ واجبات ہیں کچھ مستحبات. واجبات کو چھوڑ دیا آپ نے تو گناہگار بھی ہوں گے اور کوئی بڑا واجب چھوڑ دیا تو آپ کا حج بھی غلط ہے. مستحبات ہیں کہ اس کی پابندی کریں تو بہت زیادہ ثواب ہے, مجبوری میں چھوڑ دیں بہت, یہ اہم جملہ کہہ رہا ہوں, تب بھی ثواب, بغیر وجہ کے چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہے لیکن ایک ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. باقی نماز وضو غسل اس کا جب مسئلہ بتایا جاتا ہے تو صرف دو جملے کہے جاتے ہیں. مستحبات اگر آپ انجام دیں گے تو ثواب ہے, چھوڑ دیں گے تو ثواب نہیں, گناہ بھی نہیں. حج میں نے تیسرا بھی ایک جملہ بڑھا دیا کہ مستحبات اگر مجبوری میں اگر آپ چھوڑ دیں, دل تو جا رہا مجبوری میں چھوڑ دیے تو ثواب, کیونکہ حج کے 70% مستحبات آج کل ممکن نہیں رہے. مستحبات جو امام نے ہمیں طریقہ بتایا یہ عمل کرو تو ثواب ملے گا. مثلا معصومین کی حدیثوں میں ہے, مستحب کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب آپ صفا مروہ میں دوڑیں تو مستحب یہ ہے کہ صفا کی چوتھی سیڑھی پر کھڑے ہو کر یہ نیت کریں. چوتھی سے چوتھی وہاں پہلی سیڑھی بھی نہیں, ساری سیڑھیاں ختم ہو گئی. اب امام جو طریقہ بتا رہے ہیں, دیکھیے حج وہ عبادت ہے جس میں رسول اور آل رسول نے جب حج کیا تو یہ کہا خضوع انی مناسک, ہم حج کرتے جا رہے ہیں ہمیں دیکھتے جاؤ اور ہم کو نقل کرتے جاؤ, ہمیں فالو کرتے جاؤ, ہماری کاپی کرو. صفا پہاڑی کی چوتھی سیڑھی پہ امام کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر امام نے نیت کی. صحابی اب وہاں کوئی سیڑھی ہی نہیں ہے, نہ پہلی نہ چوتھی نہ دسویں نہ پچاسویں, دل چاہتا ہے اس مستحب عمل ممکن نہیں. حرم میں جب پہلی مرتبہ داخل ہو تو باب السلام سے داخل نہیں باب شیبہ سے. اب کوئی باب شیبہ ہے ہی نہیں, سب توڑ پھوڑ کے اس طرح ملا دیا گیا. اب یہ مستحبات کو ہمارا دل چاہتا ہے. مستحب یہ ہے کہ طواف میں 7 چکر ہوں, ہر چکر میں حجر اسود کو بوسا, ہر چکر تو چکر پورے 40 دن میں آپ کو ایک بار بوسا مل جائے تو غنیمت سمجھیے. دل چاہتا مجبوری, تو یہ تیسرا جملہ یاد رکھیے گا کہ مجبوری میں جو مستحب چھوٹے انشاءاللہ اس پہ بھی ثواب ہے, لیکن کوئی مجبوری نہیں, جان بوجھ کے بھی ہم چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں. یا عام عبادت کی طرح حج میں بھی اور احرام میں بھی. تو آئیے, یہ میں نے اتنی تفصیل کیوں بتائی, آگے ہر جگہ کام آئے گی. لیکن چارٹ کی ہیڈنگ ہے واجبات احرام, یہ احرام کے واجبات ہیں, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. پھر احرام کے مستحبات ہیں جنہیں چھوڑا جا سکتا, لیکن پہلے واجب سمجھ لو. سب سے پہلا واجب ہے احرام میں وہ چادریں پہننا, اسی لیے لباس احرام کے نیچے تفصیل دی گئی. لباس احرام پہننا واجب ہے, لیکن وہ ہے کیا؟ مردوں کے لیے 2 چادریں جو بغیر سلی ہوں, ایک نیچے کے بدن کو لنگی کی طرح چھپا ہے, ایک اوپر کے بدن کو ردا چادر شال کی طرح سے چھپا ہے. یہ مرد, یہ تو ہماری کل کی کلاس. اور خواتین کے لیے پہلا واجب لباس احرام کیا ہے؟ روز مرہ کا وہ سلا ہوا لباس جس میں شرح نماز پڑھنا صحیح, وہی عام لباس جس میں شرح نماز صحیح. یہ لفظ شرح بعض لوگوں کے بلا وجہ کے آرگومنٹ کی وجہ سے بڑھانا پڑا, جیسے مسائل کی کلاس میں کوئی صاحب بتا رہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, تو کوئی صاحب بولے ہوتی, میں 20 سال سے پڑھ رہا ہوں, تو اس لیے یہ لکھنا ضروری تھا کہ شرح. خاتون کہیں گے مولانا آپ کیسے کہہ رہے نماز نہیں ہوتی, میں تو سلیو لے لباس میں 25 سال سے نماز پڑھ رہی ہو جاتی. تو وہ والی دل والی نماز نہیں, شرح نماز. اچھا خیر, یہ پہلا واجب تھا جو کل بیان ہوا. احرام خالی چادروں کا نام نہیں, 3 واجبات کا نام ہے. پہلے تو آپ احرام کا لباس پہنے, پھر نیت کریں. گرچہ نیت کا مرحلہ آج آیا, لیکن کل ہم نے 15-20 منٹ شروع میں اسی لیے نیت سمجھا دی تھی کہ پورے عمرہ تمتع کے 5 واجبات اور حج تمتع کے 13 واجبات 18 میں بار بار یہ دہرانا نہ پڑے. نیت, احرام وہ واحد عبادت ہے جس میں تمام مراجع کا اتفاق ہے کہ اس کی نیت زبان سے ادا کرنا مستحب. ایسے دل کا خیال کافی ہے, نیت کے معنی خیال. اور نیت جیسا کل آپ نے سمجھ لیا کہ اس میں آپ کو خالی یہ خیال نہیں کرنا میں احرام پہن رہا ہوں, یہ کون سا احرام, حج کا ہے کہ عمرے کا؟ اور حج کا اگر ہے تو حج کے پہلے حصے کا ہے کہ حج کے دوسرے حصے کا؟ تو ابھی فی الحال جب آپ حج کریں گے تو نیت یہ ہوگی کہ میں حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام پہنتا ہوں, چاہے زبان پہ ادا کر کے ثواب لے لیں, چاہے دل میں خیال کرے احرام ہو جائے گا. مگر پھر دوہرا یہ بیان کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ احرام حج کا ہے کہ عمرے کا. عمرہ یعنی عمرہ تمتع نہیں, وہ تو حج کا حصہ ہے, عام عمرہ. اور حج کا ہے تو پہلا حصہ ہے جس کو ہم ابھی بتا رہے ہیں, یا دوسرا حصہ نیت, اور آخری چیز تلبیہ. اب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ پہلی 2 چیزیں یہ احرام نہیں, احرام کی تیاری. احرام آپ کا شروع ہوگا تلبیہ سے. تلبیہ کا مطلب وہ ایک جملہ جو ہم نے ابھی شروع, اب اس چارٹ کا کام ختم ہو گیا. یہ واجبات احرام ہے کہ آپ احرام کا لباس یعنی چادریں پہن, نیت کی تلبیہ پڑھ. تلبیہ لبیک اللہم لبیک جو آپ نے پڑھا, اس کے فوراً بعد آپ کا احرام شروع ہو. میں بار بار ایک لفظ استعمال کر چکا ہوں, احرام شروع ہوا, احرام شروع ہوا, اس کا مطلب کیا ابھی میں سمجھاتا ہوں. اس سے پہلے میں دیکھ لوں یہ کتاب, خود مجھے بھی زمانی یاد نہیں ہے, اس کتاب میں چھوٹی کتاب میں پیج 39 یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا, گھر جا کے دیکھیے گا, اس کے اندر احرام کا طریقہ لکھا گیا ہے واجبات اور مستحبات کو ملا. یہ تو ہوگا واجبات. ایک میں حسن ظن رکھتا ہوں اپنے ہر مجمع میں, یہ تو حاجیوں کا مجمع ہے یعنی حج کا ارادہ کرنے والا, کہ نماز تو ہر ایک کو آتی ہوگی. اب نماز کے واجبات تو قراءت اور رکوع اور سجود مسلک, اس کے بیچ میں کچھ مستحبات بھی ہوتے ہیں جیسے قنوت, جیسے تین میں سے پہلا سلام, جیسے رکوع کے اندر بجائے ایک بار کے تین بار سبحان رب العظیم کہہ کے اللہم صلی علی محمد. تو احرام جو ہے اس کے اندر یہ واجبات تو یہ, لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں مستحب بھی, تین واجبات پلس دو مستحبات, بغیر مجبوری کے مستحبات کو نہ چھوڑی. پھر بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں ہے, حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے. اور وہ دو مستحبات جو ہیں میں اس لیے کتاب سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ گھر جائیں تو عبارت آپ کو ملانا آسان ہو. اور کتاب میں جو چارٹ ہم نے بنایا, یہ تو بہت قریب والے کو بھی نظر نہیں آئے گا, اتنی دور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پیج 39 کتاب میں جو چارٹ بنایا, اس میں ہم نے پوری پانچ چیزیں ایک ساتھ لکھ دی ہیں, جو مستحب چیزیں ان پہ بلیک سرکل دیے گئے, بس وہ کتاب میں لکھا بھی. اب دو مستحب اس کے اندر اور وہ دو مستحب اس طرح سے ہیں کہ جیسے نماز میں سب سے پہلے مستحب ہوتا ہے اذان اقامت, پھر نماز ہوتی ہے, تو پہلا مستحب جو احرام کا ہے وہ پہلے, پھر واجبات شروع ہوتے ہیں, اور دوسرا مستحب جو ہے وہ پہلے اور دوسرے واجب کے درمیان. تھوڑا سا میرا انداز کنفیوز کرنے والا ہو گیا. واجبات احرام, آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ آپ نے چادریں پہنی, نیت کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا احرام شروع. مگر بہتر یہ ہے کہ چادریں پہننے سے پہلے ایک غسل کرے, اور شریعت کے بہت ہی پکے مستحب غسل میں سے احرام کا غسل ہے. تو بہتر یہ ہے, بڑی تاکید سوائے انتہائی مجبوری کے, اس کو اس لیے ترک نہ کریں کہ بعض پرانے مجتہدین نے, یقیناً بہت پرانے, لیکن ایک فتویٰ دیا ہے کہ غسل احرام واجب, جیسے غسل جمعہ واجب ہے, ایک فتویٰ ہے. آج کل تو نہیں, آج کل سے مطلب گزشتہ 400 سال سے کسی کا نہیں ہے فتویٰ, لیکن ہے شیعہ فقہ میں. تو احرام کا غسل, غسل احرام اس کا بالکل وہی طریقہ ہے جو غسل جنابت کا, اس کا بالکل وہی طریقہ ہے جو غسل حیض کا, اس کا بالکل وہی طریقہ ہے جو غسل جمعہ کا. یعنی ہر غسل کا طریقہ ایک ہوتا ہے, صرف نیت بدلی جاتی ہے. اور خود اس غسل سے پہلے بھی کچھ چیزیں مستحب, کہ بدن سے غیر ضروری بال صاف کیے جائیں, نیل کچیل دور کیا جائے. یہ میں نے خاص وجہ سے کہا ہے کہ میل کچیل دور کیا جائے. میل کچیل دور کرنے کے لیے ابھی آپ نے احرام کی چادر بھی نہیں پہنی, احرام شروع نہیں ہوا, لیکن میل کچیل دور کرنے کے لیے خوشبودار صابن یا شیمپو, ان چیزوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ غسل احرام آپ کو 4 مہینے پہلے نہیں کرتے, اس کے فوراً بعد آپ کا احرام شروع ہونے والا. تو اگر آپ نے خوشبودار کوئی بد چیز استعمال کر لی تو احرام کی حالت میں خوشبو حرام ہے, یہ ہر ایک کو پتا ہے, گرچہ ابھی ہماری تقریر میں اس کا بیان نہیں آیا. تو غسل احرام خالی آپ جس طرح غسل جمعہ کرتے ہیں, خالی ایک پانی ڈال کر, عام پانی سے, وہ اصل غسل تو شریعت میں وہ سر و گردن کو گیلا کیا, نیچے کے بدن کو دھو لیا, پہلے دائیں پھر بائیں جو بھی ہو, لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ غسل پہلے میل کچیل دور کی جائے, غیر ضروری بالوں کی صفائی ہو تو میل کچیل دور کرنے یا سر کو صاف کرنے کے لیے. آج کل کا جو کلیننگ اسٹینڈرڈ, خوشبو کا استعمال اتنا زیادہ, کہ مختلف قسم کی کریمیں، مختلف قسم کے سوپ، مختلف قسم کے لوشن، مختلف قسم کے شیمپو، سب کے سب خوشبو والے آتے ہیں. یہ اس لیے اس غسل میں جائز نہیں کہ اس کے فوراً بعد آپ احرام پہننے والے ہو، اور احرام میں خوشبو حرام. مگر احرام میں بھی حرام ہے، اور اگر احرام سے پہلے آپ نے خوشبو استعمال کی جس کا اثر احرام تک رہے تو وہ بھی حرام ہے. عموماً جب آپ کوئی عمل شروع کرتے ہیں اس کے بعد حرام شروع ہوتا، یہ پیشگی ایڈوانس. تو اب یہاں پہ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت اہم باتیں. میں پھر وہ جملہ کہہ دوں کہ مجھے خود ندامت یا خجالت یا شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پریکٹیکل مسئلے چنانچہ آپ کو اپنے مرضی کی تفسیری کتاب میں بھی نہیں ملے. وہ فارمولا بتا دیں گے خوشبو کا استعمال حرام. آپ کا ذہن اس طرف متوجہ کرانا یہ ہم لوگوں کا، ہم طالب علموں کا کام ہے. تو اب اس میں ایک بات اور آگے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنا احرام ایسی جگہ رکھتے ہیں تو خوشبو بھی کوئی قریب میں ہوتی ہے اسی سوٹ کیس میں یا اسی ہینڈ بیگ، اور یہ خوشبو احرام میں منتقل ہو جاتی ہے. تو احرام کی حالت میں بدن پہ بھی خوشبو نہیں ہے، احرام میں بھی خوشبو نہیں ہونا چاہیے. اور میں سب ترتیب سے چل رہا ہوں، اس وقت میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹاؤں. تو یہ اگلا جملہ بھی میرے موضوع کے اندر. یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ برادران اہل سنت میں سے بعض، شاید فقہ حنفی، مستحب یہ ہے کہ خوشبو لگا کے احرام پہنا جائے. ان کے یہاں ثواب اس بات کا کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو، پہلے خوشبو لگاؤ پھر احرام پہنو. تو ایک بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں کبھی آ جاتی، اور اس سے ایک مسئلہ بھی ہوتا کہ آپ جہاں طواف کر رہے ہیں وہاں تو ساری دنیا بہت سے آپ کے قریب خوشبو لگا کے آپ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، لیکن وہ تو بات کا مسئلہ ہے طواف کا. ابھی تو آپ کی بات کہ اپنی احرام کی چادروں کو خوشبو سے بچائیے، اپنے بدن کو احرام سے پہلے سے ہی اس خوشبو سے بچائیں کہ جو احرام تک آپ کے ساتھ رہے. میرے لیے ممکن نہیں کہ میں ایک سوال کا جواب آن دا اسپاٹ دوں. عموماً بہت سے سوال ایسے ہیں کہ میں کہتا ہوں جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں، ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب میں نہیں دے سکتا. میرے لیے شرن حرام بھی، جیسا جواب لوگ چاہتے ہیں. اب احرام کی نیت کا وقت آ گیا، ہم لوگ نیت کم از کم شروع میں ایک ساتھ مل کے کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس ہوتی جائے گی تو آپ ہمارے محتاج نہیں رہیں گے. محتاج تو ابھی بھی نہیں ہے، لیکن ابھی ایک دل کو اطمینان کہ بھائی یہ مولانا کے ساتھ نیت کرو، کہیں کوئی غلطی نہ ہو. اگلے مرحلے میں آپ اتنے احرام پہن لیں گے کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہو جائے گا کہ نہیں مولانا سے الگ الگ احرام پہنو، ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں بولنا واجب ہو جائے تو دور دور چلو، ہمیں زیادہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو خیر اچھی چیز ہے، کانفیڈینس آئے گا. ابھی یہ کہ آپ ایئرپورٹ پہ مثلا جائیں یا میقات پہ جائیں، اب جب نیت کا وقت آیا قافلے سے کہا گیا قریب آ جائیے، سارے مرد ایک طرف ساری عورتیں ایک طرف. اب عورتوں میں باتیں شروع ہوئی کہ بہن تمہارے بالوں میں سے تو خوشبو آ رہی ہے، پتا چلا یہ شیمپو استعمال کر کے آئیں. اب اختلاف ہوا، اس میرے پاس آئے کہ مولانا بال سونگ کے دیکھے، میں نے کہا میرے لیے حرام ہے. نہیں نہیں مولانا ہمارا حج غلط ہوا جا رہا ہے، حرام کر دیجیے. نہیں نہیں کریں گے ہمارا، آپ پہلے کلاس میں سن جائیے، عورتوں سے پوچھیں. اور معلوم ہے آپ کو کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، آدھی عورتیں کہیں گی خوشبو آ رہی، آدھی کہہ رہی نہیں آ رہی. اب وہاں پہ بجائے نیت اور تلبیہ اور احرام اور بس جا رہی ہے اور ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، اب یہ خاتون کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. کیونکہ عورتوں کے بالوں میں شیمپو کا استعمال یہ اتنا رائج ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ تر لیڈیز سائڈ سے میرے پاس ہر سال آتا، اور بعض اوقات ان کو زیادہ مسائل نہیں پتا. تو میں کسی سے بات کر رہا ہوں، معلوم ہوا
ایک بالوں کا گچھا میری ناک سے لگا دیا گیا. ارے 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 مجھے پتا بھی نہیں, بتایا بھی نہیں گیا, پوچھا بھی نہیں گیا. اب یہ اس وقت ایک ٹینشن, ان کی نیت بے حجابی کی نہیں, ان کی نیت گناہ کی نہیں, ٹینشن ہے کہ بھائی اس وقت اب ہم دوبارہ کہاں جا کے غسل خانے میں دوسرا غسل کریں, ہوائی جہاز اڑ جائے گا, بس چلی جائے گی. تو پہلے سے جو ٹریننگ کلاس کا مقصد یہی, بہت ساری چیزیں جو مجتہد کی, اب دیکھیے مجتہد کی کتاب میں اس طرح کا مسئلہ تو نہیں آئے. تو بات کیا چلی کہ یہ غسل احرام سب سے پہلے مستحب ہے, واجب نہیں, لیکن بڑا ثواب. اس غسل کے بعد بدن سے غیر ضروری بال کی صفائی, وہ بھی مستحب ہے, واجب تو نہیں. اور میل کچھ ہے اس میں یہ بات آ گئی کہ صابن ہو کہ آپ کے پاس کوئی لیکوڈ ہو کہ کوئی شیمپو ہو, مرد ہو کہ عورت, دونوں خیال کریں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ یہ والا غسل ہی آپ اس پریکٹس سے شروع کر دیجئے کہ بغیر خوشبو والا صابن جو آپ کو کراچی میں بہت ملے. تو یہیں سے آپ خرید کے ایک بار غسل احرام, جب ہمارا قافلہ پہلا احرام پہنے گا وہ یہیں سے ہی اس کی پریکٹس شروع کر. خیر اس کے بعد میل کچیل کی صفائی کے بعد غسل آپ نے کیا, وہ تو وہی عام غسل دو منٹ والا, اور یہ مستحب ہو گیا. پھر آپ نے لباس احرام پہنا, پہلا مستحب پھر واجب. اب اس کے بعد آپ کو نیت کرنا ہے, لیکن نہیں, نیت سے پہلے دوسرا مستحب, یعنی لباس احرام اور نیت کے بیچ میں احرام کا دوسرا اور آخری مستحب آ گیا. پھر مستحب ختم, اور وہ دوسرا مستحب یہ کہ بہت زیادہ تاکید کہ احرام نماز پہن کر باندھا جائے. طواف کے ساتھ تو نماز ضروری ہے, آپ نے چارٹ میں بھی دیکھا, اور کل سے آج تک پانچ سات دفعہ میں بتا چکا ہوں احرام کے لیے کوئی نماز ضروری نہیں. آپ نے چادریں پہنی, نیت کی تلبیہ پڑھا, بس ہو گیا آپ کا احرام. لیکن بہت سوال کہ آپ احرام کی چادریں پہننے کے بعد نماز پڑھیں اور پھر نیت کریں. اچھا آپ نماز, یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں, کہہ تو رہا ہوں لیکن اس کو صحیح معنوں میں مزہ لے کے آپ سنیں گے مدینے یا مکے. رسول خدا نے جو اپنی زندگی کا آخری حج کیا تھا تو اس طرح سے میقات پر پہنچے تھے کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تھا. تو رسول خدا نے پہلے ظہرین کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر احرام کی نیت. یہ جتنے بھی واجبات و مستحبات زبان سے بھی مسئلے معصومین نے بتائے, خاص طور پہ رسول خدا نے اپنے حج میں بھی ایک ایک چیز خود کی. تو میقات پہ پہنچے, وہاں جا کے رسول سب سے پہلے غسل احرام کیا, پھر چادریں پہنی, خیمے سے باہر آئے, جو مسجد ہے میقات کی وہاں گئے, پہلے ظہرین کی نماز پڑھی اور پھر نیت کی اور تلبیہ پڑھا. تو چونکہ رسول خدا کے بعد بھی ہر امام معصوم اپنا احرام اسی طرح سے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد باندھا, تو اب مسئلہ شرعی بنا, یہ آپ کو مستحب کی کتاب میں ملے. تو مستحب یہ ہے کہ نماز نیت سے پہلے نماز پڑھی جائے, اور احرام کی الگ سے نماز نہیں, ظہرین کا وقت ہو تو وہ پڑھے, اس میں آپ کو رسول خدا اور 13 معصومین کی پیروی ملے گی. اگر ٹائمنگ ایسے ہے کہ ظہرین کا وقت نہیں, مثلا ہم لوگ مدینے سے عام طور مغرب کے قریب نکلتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک واجبات کا مسئلہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت مردوں کو سفر کرنا ہے بند گاڑی, تو واجب اہم ہے مستحب سے. تو جب ہم مدینے سے احرام باندھ کے آئیں گے عمرہ تمتع کا, تو ظہرین کا وقت تو نہیں ہوگا. تو مستحب یہ ہے کہ ظہرین کے نماز کے بعد احرام کی نیت کر, اگر ظہرین کا وقت نہیں ہے تو کسی بھی واجب نماز کے بعد, مغربین کا وقت ہے تو مغرب ہے, فجر کا وقت ہے تو فجر, اور اگر اتفاق سے ایسا ٹائم کہ صبح آپ کو 10 بجے مثلا احرام پہننا, فجر کی نماز 6 بجے قضا ہو گئی, 10 بجے اور کوئی واجب نماز نہیں, تو پھر مستحب یہ کہ 6 رکعت احرام کی نماز پڑھی جائے.
اور وہ چھ رکعت جو ہے دو دو اور دو کر کے پڑھی جائے. ایک ساتھ چھ رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی. اور ہر نماز کا طریقہ ہوگا فجر کی نماز کا طریقہ. احرام کی نیت تو ہم آپ کو کروائیں گے. غسل کی نیت بہت آسان ہے. احرام کا غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اس میں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمرہ ہے کہ حج ہے کہ پہلا حصہ ہے کہ غسل. اور نماز کی نیت بھی بہت ہی آسان. احرام کی نماز پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. لیکن پھر بھی یہ مستحب. وقت بھی ہے, خالی بھی بیٹھے ہیں, پھر بھی آپ نے کہا کہ چونکہ اسلام نے واجب نہیں کی ہے نماز میں نہیں پڑھنا چاہتا, کوئی بات نہیں, لیکن مستحب ہے کہ نماز. اور یہ سیکوینس کے ساتھ پہلے زہرین ڈھونڈے, جو بہت مشکل ہے ہم لوگوں کو نہیں ملے, اور پھر کوئی اور واجب نماز ڈھونڈے, اور وہ وقت بھی نہ ہو تو پھر آپ چھ رکعت دو دو اور دو کر کے نماز پڑھیں. نماز کے بعد پھر آپ نیت کریں. حج اسلام کے عمرہ تمتو کا احرام پہنتا یا پہنتی ہوں قربتاً الی اللہ. کیونکہ حج کے احرام میں آپ نیت کے شروع حصے میں بتا دیں گے کیا آپ واجب حج کر رہے ہیں کہ سنت حج کر رہے ہیں. حج اسلام کا احرام پہنو یعنی واجب حج, مستحب حج کا احرام پہنو یعنی سنت حج. تو آخر میں قربتاً الی اللہ کے ساتھ کچھ واجب سنت کہنے کی ضرورت نہیں. تو ویسے بھی نہیں ہے, لیکن جن کو عادت ہے ان کے لیے میں نے کہا. نیت آپ نے کی, نیت کے بعد تلبیہ, بالکل نماز کی طرح, کہ نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر, نماز احرام کی نیت کر کے لبیک اللہم لبیک. اب آپ کا احرام شروع ہوگا, یعنی اب آپ اپنے حج یا عمرے کو شروع کر چکے ہیں. اب آپ صحیح معنوں میں اللہ کے مہمان بنے. اور اب یہ احرام جب آپ نے پہن لیا, یہ اگلا جملہ صرف مثال کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ ایسا کون ہوگا. اب اگر اپنا ارادہ آپ بدل لینا چاہیں, دل نہیں چاہ رہا اس سال حج پہ جانے, دل نہیں چاہ رہا عمرہ کرنے کا, اب نہیں کر سکتے. یہ سارا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں تلبیہ سے پہلے. میں نے کہا کہ ایسا کون ہوگا کہ جو یہ کہے, لیکن صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ احرام کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ حج میں انٹر ہو, اب واپس نہیں آ سکتے. احرام پہنا جاتا ہے مرضی سے, اتارا نہیں جاتا ہے مرضی سے. اب آپ کو پورا حج مکمل کرنا ہے تب یہ احرام اترے. لیکن میں نے جو ایک لفظ کہا کہ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا, اس کو سمجھانے کے لیے دو تین باتیں میں نے عرض کی. سب سے اہم بات یہ, احرام شروع ہو گیا یا نہیں, پیج نمبر 5 اور یہ تیسرا چارٹ. احرام شروع ہو گیا کا مطلب یہ کہ اب آپ پر بہت ساری عام زندگی کی حلال چیزیں حرام ہو گئی, اور یہ اس وقت تک حرام رہیں جب تک کہ آپ اپنا عمرہ مکمل نہیں کریں. اگرچہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی وضاحت کر دیتا ہوں. نماز دیکھیے, اب یہ احرام میں بہت سے لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کیا کیا حرام ہونے جا رہا ہے, ہم اس کی پابندی کریں کہ نہ کریں. سیم مسئلہ نماز کا بھی. نماز آپ دن اور رات میں 5 دفعہ واجب, پتہ نہیں کتنی مستحب پڑھتے ہیں, تو چلتے پھرتے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہی نہیں کہ نماز بھی اسی کا نام. نماز میں جیسے ہی آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, اس کا نام تکبیرۃ الاحرام. کیوں؟ احرام کا مطلب ہے حرام کرنے والی. تکبیرۃ الاحرام کا ترجمہ ہوا حرام کرنے والی تکبیر, وہ اللہ اکبر ہے, وہاں سے آپ کی نماز شروع ہوئی. اب بہت ساری چیزیں آپ پر نماز میں بھی حرام ہو گئی, لیکن ادھر ذہن نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ ایک تو وجہ یہ کہ روز ہوتا رہتا ہے یہ عمل, دوسرا یہ کہ نماز 3-4-5 منٹ کی ہوتی, تو حرام کیا ہوا اور دوبارہ حلال کیا ہوا؟ سلام سے وہ چیزیں حلال ہوتی. اب اللہ اکبر سے حرام ہوتی ہیں, جب آپ آخری سلام پڑھتے ہیں تو حلال ہو جاتی ہیں 3-4 منٹ. احرام تو 2-2 دن چلتا. اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ, ورنہ نماز میں بھی لوگ اتنے ہی ڈرتے, احرام میں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اگر آپ ان کو کر لیں تو گناہ بھی ملتا ہے بکرا بھی واجب ہوتا. نماز میں جو چیزیں حرام ہیں اگر آپ کر لیں تو گناہ ملے گا, بکرا بکرا واجب نہیں. بغور میرے بہت ہی شفیق مہربان دوست مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی, خوف خدا کم ہے بکرے کا ڈر جو ہے آدمی کے دل میں زیادہ, ورنہ یہی والا چارٹ نماز کے لیے بھی. بھئی ہنسنا اسلام میں حلال ہے کہ حرام؟ حلال. نماز جیسے ہی آپ نے پہلا اللہ اکبر کا قہقہ لگانا حرام ہو. کھانا پینا, شراب اور سور کے گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں, زمزم کے پانی کی بات کر رہا ہوں, لیکن جیسے ہی اللہ اکبر آپ نے کہا زمزم جیسا مقدس پانی پینا حرام ہوگا. نماز کب حلال ہوگا؟ جب آپ سلام پڑھیں. بالکل یہی چیز احرام کی. لیکن وہ جو اصل بات میں کہنے جا رہا ہوں, پریکٹس کی بات ہے. دن رات آپ جب سے ہو سنبھال رہے پڑھ رہے, جب آپ کئی عمرے اور حج کر لیں گے تو یہ چیز بھی آپ کی پریکٹس میں آ جائے گی. جتنا پہلا حج ہی ڈر رہا اتنا ہم نہیں ڈر رہے. اور اسی طرح جن لوگوں نے 20 25 50 یا 100 کے قریب عمرے کی ہیں. اچھا یہ ساری بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, حج آپ لاپرواہی سے بھی نہ کریں اور بہت زیادہ ڈر اور خوف اور ٹینشن کے عالم میں بھی نہ کریں. دو ذمہ داریاں میں نے اپنے آپ پہ خود لگائی, حتی الامکان لوگوں کو صحیح حج کروانا اور حتی الامکان لوگوں کو آسان حج کروانا. آسان کے چکر میں غلط حج نہیں کروایا جائے گا, صحیح کے چکر میں بلا وجہ وہ سختیاں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی جن کے بغیر بھی حج صحیح ہوتا. تو آپ صحیح حج ہو لیکن آسان. تو یہ تلبیہ پڑھتے ہی یہ چیزیں حرام. میں پھر ایک بار آخری مرتبہ احرام کی ترتیب اس چارٹ کے لیے بتا دوں. آپ نے غسل کیا, ابھی احرام شروع نہیں ہوا. لباس پہن, ابھی احرام شروع نہیں. نماز احرام پڑھی, ابھی احرام شروع نہیں. نیت کی, ابھی احرام شروع نہیں. تلبیہ پڑھا, اب احرام شروع ہو. چنانچہ احرام کی حالت میں آئینہ دیکھنا حرام. غسل کر کے آئینہ دیکھے کوئی حرج نہیں, احرام شروع نہیں. چادریں پہن کے ابھی آپ آئینہ دیکھیں کوئی حرج نہیں. نماز پڑھ کے آئینہ دیکھیں کوئی حرج نہیں. نیت کرنے اور پھر آئینہ دیکھیں کوئی حرج نہیں. تلبیہ آپ نے پڑھ لیا باس, اب آئینہ حرام ہو. بالکل نماز جیسا مسئلہ. اب کھانا پینا حرام ہے, آپ نے اذان کہی اور پھر ایک گلاس پانی پیا کوئی گناہ نہیں. اقامت کہی اور ایک گلاس پانی پیا کوئی گناہ نہیں. نیت کر لی کہ نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب قربت ہے میرے اللہ, پیاس لگی پانی پی لیا کوئی حرام ہے. اللہ اکبر کا اب حرام. تو یہ احرام کی ساری چیزیں اس وقت حرام ہوتی ہیں جب احرام شروع ہو جائے, اور احرام شروع ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک. اس کا ایک مقصد یہ بھی بتانا کہ ان میں سے اگر کوئی چیز آپ کو اچانک کرنا پڑ جائے تو نیت کے بعد تک آپ کر سکتے ہیں. تلبیہ کے بعد نہیں. عجب یہ چیزیں ہیں کیا. حج آپ کا صحیح بھی ہو, حج آپ کا آسان بھی ہو. تو میں اس کو ذرا دوسرے انداز سے بتا رہا ہوں. ہیڈنگ ہے وہ افعال جو احرام کی حالت میں حرام ہیں, جو کہ تمام مجتہدین یہی ہیڈنگ استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے بھی یہ استعمال کی, لیکن جیسا کہ پھر مجتہد تشریح میں لکھتا تو وہی میں بھی تشریح میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو تلبیہ پڑھتے ہی چیزیں حرام ہوئی, ان میں سے کچھ چیزیں ویسے ہی حرام ہیں عام حالت میں بھی. مثلا اس میں ایک چیز ہوگی گالی دینا یا جھوٹ بولنا. دسویں چیز جھوٹ بولنا اور گالی دینا, یہ عام زندگی میں بھی حرام. لیکن احرام کی حالت اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے. جو بہت زیادہ فلسفیانہ دماغ رکھتے ہیں وہ بعد میں آ کے کہتے ہیں مولانا یہ تو آپ نے کہا احرام میں حرام ہے, یہ تو جھوٹ تو عام زندگی میں بھی حرام. اسی کو وضاحت کے لیے یہ میں نے جملہ کہا کہ یہ احرام کی حالت کی جو حرام چیزیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کم از کم احرام میں تو ہیں حرام, اور بعض چیزیں ہیں جو احرام کے علاوہ بھی حرام. ہیڈنگ جتنے چہرے مجھے مردوں کے نظر آ رہے ہیں, تھوڑی آئی سائٹ تو میری ویک بھی ہے,
اور ڈائبیٹک پیشنٹ کا شوگر لیول جتنا کم زیادہ ہوتا ہے تو آئی سائٹ بھی کم زیادہ ہوتی، مگر جتنے چہرے نظر آ رہے ہیں ان میں مجھے کوئی ایسا منطقی نظر نہیں آ رہا، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتا ہوں. خواتین کا نہیں کہہ سکتا کہ ہیڈنگ یہ ہے وہ افعال جو احرام میں حرام ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ افعال جو صرف احرام میں حرام ہے، احرام میں حرام ہے، احرام کے علاوہ بھی حرام ہے. کسی آدمی کے بے چکے اعتراض کی وجہ سے آپ کا ٹائم کیوں ویسٹ کرے، اگرچہ میں ویسٹ کر چکا ہوں لیکن خیر. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو احرام میں حرام ہیں، ان کو اگر آپ چارٹ میں بھی دیکھیں تب بھی اور کتاب میں بھی دیکھیں تب بھی ان کے تین حصے کیے گئے ہیں، درمیان میں بالکل ایک لکیر لگی ہے، ایک اس کے اوپر والا حصہ ہے اور پھر لکیر کے نیچے دو کالم، تین حصے. اگر کہ سب جگہ سب لکھا ہوا ہے کہ یہ حصے کیوں، 20 چیزیں ایسی ہیں جو مرد کے لیے بھی حرام ہیں احرام میں اور عورت کے لیے. آپ نیت کر کے نہیں بیٹھے تھے کہ میں عمرہ تمتو کا احرام پہن رہا ہوں، جب نیت کر کے یہ تلبیہ پڑھیں گے تو یہ چیزیں حرام ہوں گی. جو 20 تو ایسی ہیں جو مرد عورت دونوں کے لیے، 4 چیزیں ہیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ہیں عورت کے لیے جائز. جائز کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ بھی نہیں. اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو صرف عورت کے لیے حرام ہیں، مرد کے لیے بالکل اجازت ہے. اچھا 26 چیزیں بنی ٹوٹل، 20 دونوں کے لیے، 4 مردوں کے لیے، مردوں کے لیے 24 ہو گئے. اور 2 چیزیں عورتوں کے لیے ہیں تو عورتوں کے لیے 20 اور 2 22 چیزیں. ان چیزوں کا بیان شروع کرنے سے پہلے کتاب میں بھی، لیکن اب کتاب کا میں اس لیے حوالہ نہیں دے رہا کہ جو چارٹ آپ کے ہاتھ میں ہے بالکل یہی کتاب میں شامل ہے، اس کے اندر نوٹ نمبر 1 یا نوٹ 1 بہت اہم ہے، اور یہ نوٹ 1 وہ ہے جو میری تقریر کا دوسرا مقصد، حج کو آسان کرنا. اگر کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کم از کم یہ حرام چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ بہت ڈرتے اور احتیاط کرتے ہیں، جب آپ یہ نوٹ نمبر 1 بتاتے ہیں تو یہ حج کا یہ ڈر اور یہ احتیاط بھی دل سے نکل جاتے ہیں، تو گویا آپ لوگوں کو غلط کام یا حرام کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ باتیں ساری اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن بہرحال مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ شرعی ہے. مرحوم آیت اللہ خوئی کے الفاظ میں، ہم شریعت بتاتے ہیں شریعت بناتے نہیں ہیں، ہم اپنی طرف سے چاہے کتنا ہی دل چاہ رہا ہو کوئی چیز حرام نہیں کر سکتے. جیسے میرے ایک دوست اکثر کہتے ہیں کاش اللہ کبھی مجھے مرجے بنا دے تو سب سے پہلے میں نہاری اور پائے کو حرام کروں گا، ایسا نشہ آتا ہے یہ کھانے کے بعد، اور خاص طور پہ اگر تندوری روٹی کے ساتھ کھائی جائے کہ کیا شراب میں وہ نشہ ہوتا ہوگا. اسی لیے اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ نوٹ نمبر 1 پہلا نوٹ بہت ہے، یہ وہ نوٹ ہے جس کو سن کر میرے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ آپ نے تو سارے مسئلے جان ہی نکال دی. لیکن یہ میں نے کچھ نہیں کہا، یہ تو مراجے کی کتاب کا لفظ میں نے لکھا، وہ میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو چارٹ پر بھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں بھی جو کتابچہ ہے اس کا نوٹ نمبر 1. یہ چیزیں، اچھا اس سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں، یہ جو 26 چیزیں حرام ہیں ان کو اگر آپ انجام دیں گے تو گناہ تو ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ انجام دیں گے تو کفارہ یعنی بکرا بھی. لیکن اب نوٹ نمبر 1، ان چیزوں کے انجام دینے سے کفارہ صرف اس وقت واجب ہوتا جب انہیں آمدن یعنی انٹینشنلی پرپزلی جان بوجھ کے انجام دیا جائے، لا علمی میں یا بھول کے عالم میں انہیں انجام دینے سے کفارہ ساقط ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کفارہ معاف، سوائے ان 4 چیزوں کے جن پر دائرہ بنا ہوا،
یہ ہر حال میں موجب کفارہ ہے یا نہیں؟ یہ چار چیزوں میں تو ہر صورت میں آپ کو کفارہ دینا ہے. تو اب یہ مسئلہ جو دو لائنوں کا ایک مسئلہ نوٹ نمبر ون, اس میں تین لفظ آئے, جان بوجھ کے انجام دے, بھولے سے انجام دیا, لا علمی, تین صورتیں. پھر جملہ سنیے, کیونکہ یہی آج کے ٹریننگ کلاس کا اصل مسئلہ تو یہی ہے. پھر سن لیجئے کہ یہ جو 26 چیزیں حرام, 24 مردوں پر, 22 عورتوں پر, یہ حرام تو ہیں, ان کو انجام دینے سے گناہ تو ہے, لیکن ان میں سے بعض کو انجام دینے سے کفارہ بھی واجب ہے. کفارہ جو ہے ایک پینلٹی, اس کی چار قسمیں, یعنی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن میں اونٹ واجب ہوتا, کچھ ایسی غلطی ہے جس میں گائے واجب ہوتی, زیادہ تر ایسی غلطی ہیں جس میں گوسفن یعنی بکری یا بھیڑ, بکری یعنی اس میں بکرا بھی آ جائے گا, ہر جگہ تو لیڈیز کو قربان نہیں کیا جائے گا, بکرا, بکری اور بھیڑ, زیادہ تر یہی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک مٹھی گندم وہ واجب ہوتا. اب ایک مٹھی گندم کی پھر تفصیل ہے, لیکن وہ پھر آپ حج کے آخر میں پوچھ لیجیے گا, جب دیکھا جائے گا کہ کتنے کفارے آپ پر آئے. تو ایک مٹھی گندم کی تفصیل یہ کہ بعض حالتوں میں یہ ایک مٹھی گندم پاکستان میں کسی شیعہ غریب کو دینا, بعض حالت میں حرم میں جو فقیر بیٹھے ان کو دینا ہے, بعض حالت میں حرم کے کبوتروں کو کھلانا ہے, لیکن وہ چھوڑ دیں. زیادہ تر جو کفارے ہیں وہ بکرا, بکری یا بھیڑ, اس وقت, لیکن کبھی کبھار گائے بھی واجب اور کبھی کبھار اونٹ بھی واجب. اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ جتنی بڑی غلطی ہوگی اتنا بڑا کفارہ ہوگا. جیسے ابھی آپ سنیں گے کہ اگر آپ نے دارو پہ ہاتھ پھیرا اور بال ٹوٹ کے گر گیا تو ایک مٹھی گندم دینا, یا خاتون نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ایک دو بال ٹوٹ گئے تو ایک مٹھی گندم دینا. آج سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال بہت چھوٹی سی غلطی ہے تو چھوٹا کفارہ, لیکن ہر جگہ یہ والی لاجک نہیں چلتی. اب دیکھیے, اونٹ واجب ہونے کا کفارہ ہمارے یہاں بہت کم, کیونکہ زیادہ تر یہ شکار میں واجب ہوتا ہے, شکار عرب کے بدو کرتے تھے. ہم لوگ ذرا سے بہت بڑے اور طاقتور آدمی ہیں, ہم جانوروں کا شکار نہیں کرتے, ہم مومنوں کا شکار کرتے ہیں, ہم مراجے کا شکار کرتے ہیں, ہم علماء کا شکار کرتے ہیں. یہ کیا شیر, چیتا, ہاتھی, گینڈا, اس کو مارنا کیا کمال ہے؟ کمال تو ہے کسی مرجے پہ اٹیک کیا جائے. تو وہ جو ہمارا شکار ہے نا, وہ حج والا مسئلہ نہیں بنتا. زیادہ تر اونٹ واجب ہوتا ہے شکار, لیکن جو آگے کوئی آگے سیستانی کے یہاں مثلاً ایک مسئلہ ہے, کتاب مناسب نہیں, ان کی جو ایک اور کتاب ہے سوال جواب, ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیل پالش لگا کر وضو غلط ہے, چنانچہ میں نے وضو کیے اور نمازیں پڑھی. چلیے, معلوم ہے ایک بچی کو بھی پتا ہوگا کہ نمازیں غلط ہیں, قضا کرنا. میں حج پہ بھی چلی گئی اور نماز طواف بھی میں نے اسی طرح پڑھی. تو اب اس کا جواب یہ کہ حج بھی آپ کا غلط, لیکن خالی حج غلط ہوئی, اس کفارے میں آپ کو اونٹ دینا. نیل پالش کی شیشی دیکھی اور اونٹ دیکھا ہے کبھی؟ تو یہ جو نیل پالش, وہ بھی پوری تو ایک وقت میں استعمال نہیں کی جاتی شیشی, اتنی سی نیل پالش. یا جو غلط فہمی یہاں کراچی میں تو نہیں ہوگی, باہر بہت. پیروں کا مسئلہ ہم بتاتے ہیں, بعض خواتین اس کو ہاتھوں میں بھی لے آئیں. تو پیر میں اگر خالی ایک انگلی کو بغیر نیل پالش کے رکھو, اچار میں نیل پالش لگی ہو تو تب بھی صحیح, ہاتھ میں بھی اگر خالی ایک انگلی پہ نیل پالش ہو چل جائے. اب وہ تو مزاق, وضو کے مسئلے تو نہیں بتانا, یہ غلطی سے حج تو باطل ہوا ہے, ساتھ میں ایک اونٹ بھی واجب ہو گئے.
بہت ریئر کیسز ہیں لیکن کبھی اونٹ ہوتا. جیسا میں نے کہا زیادہ تر بکرا یا بھیڑ اور پھر ایک مٹھی گندم. لیکن اتنا لمبا میں نے اس کو سمجھانے میں لگا دیا کہ اب آپ میرا آدھا جملہ بھول دیں. یہ جتنی حرام چیزیں ہیں ان کو انجام دینے سے گناہ ہے اور ان میں سے آدھی چیزوں میں گناہ کے علاوہ کفارہ بھی ہے. پہلے تو یہ عام جنرل مسئلہ آپ نے سنا. لیکن کفارہ صرف اس وقت واجب ہے جب آپ جان بوجھ کے وہ غلطی کریں. اگر آپ کو مسئلہ معلوم تھا اس وقت ذہن میں نہیں رہا بھول گئے. جس کی سب سے زیادہ مثال آپ پرانے حجیوں سے پوچھیے آئینہ دیکھنا. بھول کے عالم میں آئینہ دیکھنا حرام ہے یہ تقریباً ہر ایک کو پتا, لیکن پھر بھی بار بار آئینے پہ نگاہ پڑتی ہے احرام. سب بھول ہوتی. بھول کے عالم میں سمجھانا یہ چاہ رہا کہ مسئلہ پتا ہے ذہن سے نکل گئے کوئی کفارہ نہیں. یعنی جن چیزوں میں کفارہ واجب بھی ہوتا بھول کے عالم میں آپ نے کیا تو کفارہ نہیں اور گناہ بھی نہیں. بھول ہے بھول پہ تو کوئی گناہ نہیں. اب ذرا فرق ذہن میں رکھیے گا اور یہ مسئلہ مکے میں آپ 15 دفعہ اور پوچھیں گے اور پوچھئے گا. آپ کا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ میں جواب دوں. ہاں لیکن وہ پھر ذرا سا ناگوار گزرتا جب وہاں مسائل بتایا جا رہا ہے تب تو آپ بازار میں ٹہل کے بلینڈر اور جوسر اور سی ڈی پلیئر خرید رہے ہیں اور پھر آپ آ جائیں گے مولانا یہ مسئلہ آئے رہا ہے اس کا جواب دیجیے. آپ آئے سنا سمجھ میں نہیں آئے اگر آپ یہ کام کریں گے تو گناہ بھی ہے اور جن جن میں کفارہ ہے وہ کفارہ بھی. بھول کے عالم میں گناہ بھی نہیں ہے اور جن جن میں کفارہ ہوتا ہے وہ کفارہ بھی. لا علمی جو خاتون کا نیل پالش کا مسئلہ تھا وہ تیسری کیٹیگری کا لا علمی مسئلہ ہی نہیں معلوم. چاہے وہ نیل پالش تو ضمناً آ گیا اونٹ کو سمجھانے کے لیے. ان میں سے بہت ساری چیز مسئلہ مثال دے دوں بہت پریکٹیکل. میں عموماً پریکٹیکل مثالیں دینے کی کوشش کرتا ہوں ہر کتاب میں. ہر مجتہد کے پاس لکھا یہ ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو حرام. آگے جب ڈیٹیل آتی ہے تو ایک آخری مسئلہ اس میں ایسا ہوتا کہ عام طور پہ لوگ ذہن جاتا بھی نہیں کہ خوشبو میں یہ لکھا ہوگا. خوشبو کا استعمال حرام ہے اور اگر کہیں بدبو ہو تو اس سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا بھی حرام ہے. اب یہ الگ سے مسئلہ نہیں لکھتے, یہ آتا ہے خوشبو کے اندر. اب ایک آدمی نے کہا مجھے احرام میں خوشبو استعمال ہی نہیں کرنا تو میں کیوں پورا صفا پڑھوں. تو آگے بڑھ گئے جبکہ بدبو میں ناک بند کرنا احرام کی حالت میں 12-14 گھنٹے کا احرام تو ہو گئی اور حج کا تو 48 گھنٹے کا. آپ واش روم یا ٹوائلٹ جائیں گے اور جہاں آپ جائیں گے وہ عموماً پبلک پلیس ہوگی. 500 آدمی اس کو استعمال کر چکے ہیں اور 200 آدمی باہر لائن میں کھڑے. اب یہ کہ بدبو ہو رہی ہے اور آپ احرام میں آپ نے ناک بند کر دی گناہ ہو گئے. دوران حج اتنی ساری خلقت خدا 20 لاکھ آدمی 2 ملین کہیں کچرا پڑا ہے کہیں کھانا سڑ رہا ہے کہیں پہ ٹوائلٹ وغیرہ میں رش زیادہ تھا تو لوگ وہیں راستے پہ پیشاب سے بھارے ہوئے گزر رہے ہیں. بدبو 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 آپ نے ناک بند کر حرام. اس میں کفارہ نہیں ہے لیکن حرام. لیکن یہ مسئلہ وہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں لا علمی. کیونکہ کسی بھی مجتہد نے اپنی کتاب بدبو کو الگ سے نمبر دے کے نہیں لکھا. 25 چیزیں حرام ہیں تو لکھا ہے خوشبو حرام ہے نمبر 16, نمبر 17 بدبو حرام ہے نہیں تو خوشبو کے اندر ہی لکھ دیتے ہیں. بہت سے لوگ پورا مسئلہ پڑھتے ہی نہیں. بھائی ہمیں خوشبو استعمال ہی نہیں کرنا تو ہم کیوں پڑھیں. اب یہ والی غلطی 8-10 سال سے ذرا کنٹرول ہوئی ہے جب میں نے اس طرح سے کلاس میں بتایا. تو اب اس سے پہلے جو لوگ بدبو میں ناک بند کرتے تھے لا علم اس کا مسئلہ
پھر سن لیجئے بھول کے عالم میں اگر جو بھی بات جو بھی اس میں سے کام ہو گئے کوئی گناہ نہیں, اور چار چیزوں کو چھوڑ کے کوئی کفارہ بھی نہیں. چار چیزوں میں بھول میں بھی کفارہ مگر گناہ نہیں. نمبر دو, جان بوجھ کر انٹینشنلی پرپزلی اگر آپ نے یہ 24-26 چیزیں کی تو گناہ تو سب میں ملے گا, جان بوجھ کے جو کام کریں گے گناہ, اور آدھی سے زیادہ چیزوں میں کفارہ بھی. لا علمی مسئلے آپ کو اتنی تفصیل سے نہیں معلوم تھے, موٹے موٹے مسئلے, سرسری مسئلے, چاک آپ کے سامنے, ہر ایک کی تفصیل نہیں پتا, اور اس میں سے کوئی غلطی کر, تو لا علمی میں بھی کوئی کفارہ نہیں سوائے ان چار کا, لیکن گناہ ہے لا علمی کا. اب یہ تین الگ الگ چیزوں کی تین کیٹیگریز بن گئی, ذرا غور کیجئے گا مولانا نے کیا کہا. آمدن یا لا علمی میں کرے تو گناہ ہے, بھول میں کرے تو گناہ نہیں. بھول یعنی مسئلہ آپ نے سنا, مسئلہ آپ نے یاد کیا, اس وقت ذہن سے نکل گئے, یہ ہو گئی گناہ کی بات. جان بوجھ کر اور لا علمی میں گناہ ہے, بھول میں گناہ ہے, یہ ایک الگ مسئلہ. اب آئیے کفارہ, جان بوجھ کر کرے تو کفارہ ہے, بھول اور لا علمی میں کوئی کفارہ نہیں, صرف چار چیزوں میں تو ہے. اب آئیے یہ موٹا سا مسئلہ بتا دو جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ احرام کے دوران جتنی چیزیں آپ سے بھول کے عالم میں ہو جائیں, پورا چارٹ آپ کے سامنے ہے, ان میں جتنی چیزیں بھول کے عالم میں ہو آپ کو کفارہ نہیں دینا, بلکہ جتنی چیزیں آپ نے ایسی بھی کر لی جو مسئلہ نہیں پتا, یہ خالی احرام کی بات ہے طواف کی نہیں, احرام کی حالت میں جتنی ایسی غلطیاں کر لیں ان کے اوپر. لا علمی میں بھی اگر آپ نے کہ مسئلہ معلوم ہے, آپ نے مسئلے سنے ہی نہیں, آپ نے مسئلے سیکھے ہی نہیں, آپ نے اللہ قبول کرنے والا ہے کا نعرہ لگا کے سارے حرام کیے, لا علمی کفارہ کوئی نہیں, گناہ اپنی جگہ ہو. مجھے معلوم ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے یہ چیز واضح نہیں ہوگی, لیکن آپ یاد کیجیے, یاد رکھیے, حج میں سب سے زیادہ مسئلے آپ دیکھیں گے لوگ آ کے پوچھتے ہیں, مولانا احرام میں یہ ہوگا, مولانا احرام میں وہ ہوگا, مولانا احرام میں یہ ہوگا. ہم نے کہا آپ کو یاد تھا؟ یاد نہیں, کوئی کفارہ نہیں. بہت ہی آسان اس کا جواب آپ کو, اب جو سوال میں آپ سے کروں گا نا, آپ اپنے آپ سے خود کیجیے گا, احرام میں کوئی غلطی ہو جائے, یہ دو جملے یاد رکھیے, اپنے آپ سے پوچھے گا کیا مجھے یاد تھا اس وقت مسئلہ؟ نہیں یاد نہیں تھا. کیا معلوم تھا مسئلہ؟ نہیں معلوم نہیں تھا. کفارہ نہیں, خود ہی اپنے سوال کیجیے گا, خود ہی آپ جواب دے دیجیے گا. مولانا آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, مگر آپ خود اس وقت مولانا بن جائیے, اور یہ دو سوال, جو غلطی بھی بھول سے ہو جائے کوئی کفارہ نہیں, جو غلطی بھی لا علمی سے ہو گناہ ہے کفارہ کوئی نہیں. کھانے کی بات ہوئی, بھوک لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا, میں نہیں سمجھا اس سلوار کا پس منظر میری سمجھ میں نہیں آیا, پہلے میں غور کروں, میرا انداز بیان غلط تھا, میں مسئلہ نہیں سمجھا پایا, بھوک لگ رہی ہے, لائٹ تو ہے, لائٹ تو نہیں گئی ہے, جب خبروں کو آ جائے دے دیجیے گا. یہ سلوات بھی کیوں پڑھوائی گئی اور جواب بھی جتنا کمزور نہیں. صومالیہ کے قائد حضرگان عموماً ایسے ہی سلوات پڑھتے ہیں. تو خیر اب آ جائیے اس تمہیدی بیان کے بعد اصل مسئلے میں. اصل مسئلہ یہ ہے وہ 20 چیزیں جو مرد عورت دونوں پہ حرام, ایک خاص وجہ سے ہم اس مسئلے کی ترتیب بدل رہے ہیں. خاص وجہ کیا ہے؟ وہ چار پہلے بتا دی جائیں جن میں ہر صورت میں کفارہ ہے, اور اس کے بعد اگر کہ وہ اس چارٹ میں بکھرے ہوئے ہیں, بہت زیادہ بھی بکھرے ہوئے نہیں ہیں, جو ایک جگہ ہیں جو ایک جگہ. نمبر ایک, بدن پر تیل ملنا. نمبر دو, بال اکھاڑ. یہ دو چیزیں احرام کی حالت میں حرام. احرام کے درمیان آپ اپنے بدن پر کوئی تیل, کوئی لوشن, کوئی کریم استعمال نہیں کر سکتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مسئلہ آیا تھا غسل احرام کے حوالے سے, اس میں اور اس مسئلے میں ذرا سا فرق یاد رکھیے, اور یہ فرق ابھی بہت اہم مسئلہ بننے والا ہے. جن لوگوں کو ریشز کا پرابلم ہے وہ کوئی کریم لگانا چاہتے ہیں, جن مردوں اور عورتوں کو ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں, کھال پھٹ جاتی ہے, وہ اسکن کے لیے یا لپ گلوز ٹائپ کی کوئی چیز لگانا چاہیں, اور اگر کبھی ڈینگی وینگی ٹائپ کی کوئی بیماری حج کے علاقے میں پھیل جائے. پہلے دو مسئلے اب میں تھوڑا سا بیان یہ بیٹھ کے کر رہا ہوں کیونکہ چارٹ کا کام فی الحال ختم ہو گیا. احرام کی حالت میں بدن پہ کوئی تیل, کوئی کریم, کوئی لوشن استعمال کرنا جائز نہیں. تیل, کریم, لوشن, ویزلین, اس ٹائپ کی چیزوں کی دو قسمیں. ایک وہ ہے کہ جس میں یہ چکناہٹ بھی ہے, اصل چیز تو چکناہٹ ہے, اور خوشبو بھی ہے, یعنی خوشبودار کریم ہے, خوشبودار تیل ہے, خوشبودار لوشن ہے, اور ایک یہ ہے کہ تیل, کریم وغیرہ ہے وہ خوشبو والا نہیں. احرام سے پہلے ایسا کوئی تیل, کریم, لوشن, شیمپو استعمال نہیں ہو سکتا جو خوشبو والا ہو. بغیر خوشبو والا آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ احرام ابھی شروع نہیں ہو, اور وہ احرام سے پہلے بھی خوشبو والا اس وقت حرام ہے اگر اس کی خوشبو احرام تک چلے. یہ پورا یہ مسئلہ نہ بنے کہ احرام سے پہلے ہر خوشبو حرام ہو گئی. نہیں, اگر آپ نے احرام سے پہلے کوئی ایسا شیمپو استعمال کیا تو اس کی خوشبو گھنٹہ آدھے گھنٹے میں اڑ جائے گی. تو غسل اور تلبیہ کے درمیان اتنا وقت ہوتا ہی. خیر, خوشبو والا پہلے سے ہی حرام ہو جاتا ہے اگر احرام میں اس کا اثر بچے گا, لیکن جو بغیر خوشبو والا وہ احرام سے پہلے جو کتنا تیل, کریم, لوشن, ویزلین جو کچھ استعمال کرنا ہے استعمال کی. احرام پہننے کے بعد استعمال جائز نہیں. اچھا, اب یہ ہوا عام مسئلہ, اور یہ والا عمل اگر غلطی سے بھی ہوا تو کفارہ دینا. مثلا احرام آپ نے پہنا ہوا, عادت ہوتی, بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی کہ صبح اٹھنے کے بعد کریم وریم لگائی, ویزلین لگائی, ہوٹ پٹ رہے تو لپ گلوس وغیرہ استعمال کیا, بالکل ذہن سے نکل گیا کہ اس وقت ہم مکے میں احرام کی حالت میں بیٹھے, بالکل بے خیالی. اور یہ چونکہ آج کل کی زندگی میں اتنا یہ روٹین میں چیزوں کا استعمال آ گیا, آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا. وہ خود ہی ایک مرتبہ اس نے بیوٹی باکس کھولا یا وہ الماری کے ڈرار کھولی, نکالا, استعمال کیا, بھی یاد آیا رے تو احرام کفارہ واجب ہو. لیکن اگر یہ چیزیں ضرورت کے تحت استعمال کرنا پڑے, ضرورت کہتے ہیں کہ جب تکلیف اور اذیت شروع ہو گئی یا اتنا آپ قریب پہنچ گئے کہ آپ کو لگا کہ اب اگر میں کریم نہیں لگاؤں گا تو تکلیف شروع ہو جائے گی. تو میں نے کل ایک مردوں کے لیے مثال دی تھی ریشز. آپ نے احرام پہن لیا, دو تین چار گھنٹے آپ نے چلا بھی لیے, لیکن اب ریشز ہو گئے, اب تکلیف شروع ہو گئی, اب بے انتہا تکلیف ہوتی. یا یہ کہ نہیں ابھی ریشز شروع نہیں ہوئی لیکن اب لگ رہا ہے کہ بس اب اگر میں نے یہ کریم وغیرہ نہیں لگائی وہ اینٹی ریش تو پھر یقینا یہ ریشز شروع ہو جائیں گے اور تکلیف ہو جائے گی. یا جن کو کھال بال پھٹنے کا مسئلہ ہوتا, تو مسئلہ ذرا سا لمبا ہو گیا تو میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. احرام کی حالت میں بدن پہ چکنائی والی کوئی چیز, تیل, کریم, لوشن وغیرہ استعمال کرنا حرام, اور اس پہ کفارہ بھی واجب, بلکہ اگر بھولے سے بھی غلطی ہو جائے تو کفارہ واجب. لیکن اگر ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو بس ایک بات کا خیال کر لیں, بغیر خوشبو والا تیل یا بغیر خوشبو والی کریم یا بغیر خوشبو والی لوشن یا بغیر خوشبو والا اینٹی ریش کریم ڈھونڈے اور وہ لگا. تو کہاں بھول میں بھی کریم لگانے پہ کفارہ تھا, آپ جان بوجھ کے بھی کریم لگانے پہ کفارہ نہیں, اگر ضرورت کے تحت لگائے اور بغیر خوشبو والی استعمال کرے. تو بعض چیزیں ایسی تو یہ جو اب آپ کو پانچ دن ملیں گے کلاسز کے بعد اپنی فلائٹ میں، تو یہ چیزیں آپ مارکیٹ سے ڈھونڈیے. اور اتنے سارے حاجی پاکستان سے جاتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ چیزیں موجود نہیں. خیر، اس کے اندر دونوں پہلو اس کے اندر آ گئے. بغیر مجبوری کے اگر آپ نے استعمال کی تو چاہے بھول بھی ہو تو معاف نہیں، اور مجبوری میں استعمال کی تو جان بوجھ کے بھی استعمال کریں تب بھی معاف. شرط یہ ہے کہ بغیر خوشبو والی. نمبر دو مسئلے کو ملا دوں اس کے ساتھ، تو پھر خواتین کے میں سے بعض کے لیے ایک مسئلہ جو ہر سال غلطی ہوتی ہے وہ سامنے آتا. نمبر دو یہ ہے کہ یہ تو کریم، نمبر دو احرام کی حالت ہے، بال اکھاڑنا، بال توڑنا یہ حرام. بھول کے عالم میں یہ عمل ہو جائے تو حرام تو نہیں، لیکن کفارہ ہر صورت میں واجب. بھولے سے آپ بال توڑیں یا جان بوجھ کر، کفارہ ہر صورت میں. اس کا کفارہ صرف ایک مٹھی گنجوں میں، کفاروں کی تفصیلات بعد میں پوچھ لیجیے گا، کیونکہ یہ ہر آدمی کا الگ مسئلہ. کچھ آدمی ہے پورے حج میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، کچھ آدمی ہے کہ اپنا ایک حج کرتے ہیں 70-75 بکروں کا خون اپنی گردن پہ لیتے ہیں. کہ 75 کفارے خاتون پہ واجب ہوئے تھے ایک احرام، کیونکہ اس زمانے میں گنیز ورلڈ آف ریکارڈ کا اتنا رواج نہیں تھا، اس لیے ہم ان کو بلا نہیں سکے اور وہ مسئلہ ریکارڈ میں نہیں آیا، لیکن ویسے ان آفیشل ریکارڈ. وہ وہی خوشبو کی وجہ سے. بیٹا میں تو بغیر زردے اور قیوام کے پان کے زندہ ہی نہیں رہ سکتا، مجھے کھانا نہ دو، مجھے پانی نہ دو، لیکن زردہ قیوام فلیور والا پان کھانا ہی کھانا. حالانکہ یہ حرام ہے، احرام ہے. تو بیٹا اگر میں یہ نہیں کھاؤں گی تو مجھے کعبہ ہی نظر نہیں آئے گا، تو میں تب آپ کس کا کروں گی. خیر، تو یہ کہ 75 بکرے ان پہ واجب ہوئے، وہ بات بعد میں شاید آ جائے. ابھی تو مختصر یہ کہ کسی پہ ایک بھی نہیں ہے، کسی پہ 75، تو سب کا ٹائم کیوں ویسٹ کر. یہ تفصیل آپ مکے کی آخری تقریروں میں پوچھئے گا، ابھی خالی مسئلہ سنتے جائیے. بال اکھاڑنا، اور یہ والی غلطی بھول میں بھی معاف نہیں. چنانچہ اگر کوئی آدمی بھولے سے بھی اپنے سر پہ ہاتھ پھیرے اور کچھ بال ٹوٹ جائے، بھولے سے بھی اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرے اور کچھ بال ٹوٹ جائے، تو کفارہ واجب ہو جائے گا، اگر کہ بھول کی وجہ سے گناہ نہیں. اب یہ بال کے مسئلے کی وجہ سے ایک مسئلہ مذاق میں بنتا ہے، ایک مسئلہ سیریس بنتا ہے. مذاق میں بنتا ہے کہ مولانا آپ دیکھیں یہ بال تو ٹوٹتے ہی رہتے ہیں، اور یہ کہ داڑھی پہ ہاتھ کو پھیرتے، یہ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم داڑھی شیو کرا دیں؟ نہ رہے بات نہ بجے بانسری، تو یہ مسئلے سے ہم بچ جائیں گے کہ یہ تو بھول میں بھی معاف نہیں ہے. بھول کی حالت میں کفارہ واجب ہے، گناہ نہیں ہے. اور داڑھی شیو کرنا تو پرماننٹ گناہ ہے. وہ تو خالی احرام کے اندر آپ نے دو دن اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ گناہ تھا ہی نہیں. تو اس سے اب یہ تو آپ کی سمجھ ہے کہ ذرا مذاق کا جملہ ہوتا. اگلا جملہ، مولانا یہ تو بال گرنے کا مسئلہ تو بہت زیادہ، جب یہ آ گیا کہ بھول میں بھی کفارہ واجب ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ حج پر اور عمرے پر جانے سے پہلے بال وغیرہ بہت چھوٹے کرا دیں؟ مردوں کے لیے سنت موکدہ، پہلی ذیقعدہ سے حج مکمل ہونے تک 40 دن، 40 دن لگتے ہیں اس میں، کیونکہ بہرحال 10 ذی الحج کو منا کے میدان میں احرام اتر جاتا، تو 40 دن تک اپنے بالوں کو سر کے اور داڑھی کے بڑھانا مستحب. تو یہ بال کے مسئلے سے بچنے کے لیے، داڑھی شیپ تو خیر مذاق کی بات نہیں، بال چھوٹے کرنے کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا. اور یہ جو جہاں تک بات ہے کہ یہ تو بہت پیش آنے والا مسئلہ، تو اللہ نے کہا اسی لیے ہم نے گناہ معاف کر دیا. حج کر رہے ہو تو گناہ نہیں ہے، کفارہ کر دینا ہے، یعنی وہ بھی کسی غریب کو آٹا دو گے. تو اس سے بچنے کے لیے اس قسم کے طریقے بالکل نامناسب. تو بارو خر، اب آئیے اس میں جو مسئلے خواتین سے متعلقہ، وہ بھی کچھ خواتین اور ایک مرد عورتوں دونوں کے لیے. جان بوجھ کر بال توڑنا حرام، بھول کے عالم میں بال ٹوٹ جائے تو وہ معاف، کفارہ ہے گناہ معاف. لیکن ایک صورت حال ایسی کہ جان بوجھ کے بھی آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں، آپ کھول تو خیر نہیں رہے ٹوٹ رہے ہیں، تب بھی اسلام نے اس میں اجازت دی ہے، گناہ بھی نہیں ہے کفارہ بھی نہیں. وہ یہ ہے کہ اگر وضو یا غسل کے دوران کسی کے بال ٹوٹے، ایک تو اتفاقاً ٹوٹے، ایک نہیں آدمی کو پتا ہے جب میں غسل کرتا ہوں میرے سر کے بال تو ٹوٹتے ہی، خواتین پتا ہے کہ کچھ بال ٹوٹے، یا وضو میں جب سر کا مسا کریں گے کچھ بال ٹوٹتے ہی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کبھی ٹوٹتے ہیں کبھی نہیں ٹوٹتے، ابھی ہم وضو کر رہے ہیں پتا نہیں بال ٹوٹے گے نہ ٹوٹے، وہ تو پھر بھی ذرا سب بھول کی کیٹیگری میں چلا گیا. آپ 100% آپ کو پتا ہے کہ بال ٹوٹتے ہیں، لیکن وضو اور غسل کی وجہ سے جو بال ٹوٹے اور جتنے ٹوٹے وہ جائز بھی ہے اور کفارہ بھی نہیں. چاہے وضو اور غسل واجب نہ ہو، ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی آپ کہیں کہ ہاں بھائی واجب وضو ہے تو واجب تو اہم چیز ہے، نہیں سنت وضو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، سنت غسل آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پتا ہے کہ بال ٹوٹے ٹوٹتے ہی ہیں ایسے عام طور پر، یہ معاف. اس کی وجہ سے آپ وضو اور غسل کو چھوڑے، ویسے تو مرضی ہے سنت میں لیکن اس کی وجہ سے نہ چھوڑ. جب اللہ ایک چیز کو معاف کر رہا ہے تو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت. یہ تو ہو گیا مسئلے کا پازیٹو پہلو. جو آپ کو یہ حج وغیرہ سب اللہ نے ہماری کمزوریاں اور ہمارے پیش آنے والے مسائل کو دیکھ کے بنایا، اچھا لیکن وضو اور غسل کے علاوہ بھول کے عالم میں بھی اگر بال ٹوٹے تو اس کا کفارہ آتا ہے، لیکن وضو اور غسل کے ساتھ اس میں ایک اور میں بھی معافی، وہ یہ ہے کہ احرام کی چادر اتارتے وقت بدلتے وقت اگر کچھ بال ٹوٹے، مردوں میں کم لیکن عورتوں میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ وہ جو اپنا احرام کا مکھنا جب اتارتی ہیں تو اس کے بعد دو چار ٹوٹے ہوئے بال نظر آتے ہیں. چلے اگر ہم نے مان لیا کہ پہلی دفعہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا لیکن اب پتہ بھی چل گیا، اس حالت میں جو بال ٹوٹیں گے وہ معاف، نہ کفارہ ہے نہ گناہ. اور یہی پر رک کر احرام کا ایک مسئلہ ابھی میں بتا رہا ہوں جو مجھے پہلے بتانا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا کہ کل سے آپ احرام سن رہے ہیں تو ذرا سے آپ بے چین تھے کہ بات ذرا آگے بڑھنا چاہیے، تو میں نے آپ بات آگے بڑھا دی. اب یہاں رک کے وہ پرانا ایک مسئلہ لے آؤں، پرانے سے مطلب کل والا نہیں، آج کے مسئلے کا ایک بچا ہوا حصہ. احرام آپ نے سنا کہ دو چادریں آپ پہنیں گے، آپ کا اپنا لباس، جن چادروں میں آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں یہ لازم نہیں ہے کہ عمرہ پورا ہونے تک وہی آپ کے بدن پہ رہیں. اب اس میں دو تین چھوٹی باتیں سن لی، وہ بال اکھاڑنے میں مسئلہ آتا ہے کہ چادر کھولتے وقت یا اتارتے وقت جو بال ٹوٹ جائے، تو سوال یہ ہے کہ چادر اتارنے کی اجازت ہے کہ نہیں، اس کے لیے میں نے مسئلے کو روکا تھا. تو اب آئیے حرام چیزوں سے ہٹ کے پہلے مسئلہ، پھر واپس ہم حرام چیز پر آئیں. احرام کی جن چادروں میں آپ نے نیت کیا تلبیہ پر، وہ اگر درمیان میں کسی وجہ سے آپ اتار کر دوبارہ پہننا چاہیں، مثلا آپ واش روم میں جا رہے ہیں اور آپ کو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ پانی وانی بہت ہے، چاہے شریعت جو بھی کہتی ہوگی جو نجاست آنکھ سے نہیں دیکھی وہ نجاست نہیں ہے، لیکن خیر دل نہیں مان رہا، چادر نجس نہ ہو جائے، آپ نے احرام کی چادریں اتار کے ہینگر پہ لٹکا دی. تبرک کہاں ہے؟ تبرک کہاں ہے؟ اچھا یہ ہے تبرک، ایک اعلان آیا ہے اس ضرورت کی وجہ سے. ہاں ہاں یہ تو میں اشارہ کر چکا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم تبرک تقسیم کریں. ارے میں تو انتظار کر رہا تھا کتنی دیر سے، اب اس وقت ان کو مسئلے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے، شیرمال یا روٹی یا جو بھی تبرک ہوگا وہ بھی ضروری ہے. اب آپ تبرک لیتے جائیے اور میری بات سنتے جائیے، اور میری بات سنتے ہوئے آپ تبرک کو استعمال کریں، تو آپ کو شکایت بھی نہیں ہوگی کہ ذرا پھیکا تھا یا مرچ مسالہ صحیح نہیں تھا, پتہ ہی نہیں چلے گا, بس پیٹ بھرے گا اور میرا بیان آگے چلے گا. تو سنیے بیان, وہ یہ ہے کہ احرام کی چادر اگر آپ کسی وجہ سے مردوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہے لیکن عورتوں کے لیے آپ اتارنا چاہیں تو اتار سکتے ہیں. عموماً لوگ ٹوائلٹ یا واش روم یا ریسٹ روم میں جاتے وقت چادر نجس نہ ہو اس لیے چادریں اتارنے کو ترجیح دیتے ہیں. گئے وہ واش روم میں, انہوں نے لاک کیا, چادریں اتار کے ہینگر پہ لٹکائی, پھر ضرورت سے باہر ہوئے دوبارہ پہنے, بالکل جائز. یہ بھی نہیں کہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے, نہیں. وہی خواتین کا مسئلہ کہ احرام کی چادر اتارنا چاہیں یا وہ جوڑا جو ہے وہ اتار کے دوبارہ پہننا چاہیں. اب آئیے مسئلہ نمبر دو, بلکہ اگر آپ بدلنا چاہیں, تو احرام کی چادر آپ نے پہنی تھی, کافی میلی ہو گئی, بہت پسینے والی ہو گئی, آپ کو شخصہ ہونے لگا کہ شاید نجیس ہو گئی, آپ نے کہا اس کو چینج کر دو, بالکل اجازت. البتہ میلی چادر کے حوالے سے کل مسئلہ آ گیا, بہتر یہ ہے کہ اس وجہ سے نہ بدلے, لیکن جائز تو اس وجہ سے بھی بدلنا جائز. خواتین مجھے جوڑے میں احرام پہن کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے آئیں, اگر کسی وجہ سے اس جوڑے کو اتار کر پہنے تو وہ تو پہلا مسئلہ تھا جائز, بدل کے دوسرا جوڑا پہننا چاہیں, بالکل اجازت. نمبر تین وہ یہ ہے کہ اگر جو احرام کا لباس بتایا گیا اپنے بدن کے پرائیویٹ پارٹس کھولے بغیر آپ باقی احرام کی چادریں اتار کے کچھ دیر بغیر اس کے بیٹھنا چاہیں, جب جائیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں, احرام کے بعد دوسرا واجب طواف ہے نا, اس وقت پہن لیں گے. مثلاً آپ حضرات کمرے میں پہنچے اور اب آپ 12 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا سفر کر کے آئیں, 4-5 گھنٹے آرام کر کے جائیں گے سیکنڈ واجب طواف کے لیے. آپ نے مردوں عموماً یہ ہوتا ہے خاص طور پر گرمی میں کہ اوپر کی چادر اتار کر ایک طرف رکھ, خالی ایک ہی چادر میں سو گئے, لیٹ گئے, آرام کیا, یہ سب اجازت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ نہیں ہے کہ احرام کی دو چادریں مستقل جسم پہ رہنا چاہیے. خواتین کے درمیان بیٹھی, مثلا ہوٹل کے کمرے میں گئے, چار عورتوں کے لیے کمرہ, چار عورتیں, کوئی نامحرم مرد نہیں ہے, مکنا اتار کے بھائی جو لباس ہے اسی میں وہ 4-5 گھنٹے بیٹھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں, بلکہ اب میں بہت احتیاط سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں, اسے مذاق کا نشانہ نہ بنا لیجئے گا, وہ یہ کہ اگر کہ کاروان ابو ذر میں تو ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ مرد الگ عورتیں الگ کمرے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اتفاق کے تحت دو محرم رشتہ داروں کو ایک کمرہ مل جاتا ہے, کبھی مجبوری ہو جاتی ہے, بھائی بہن ماں بیٹا باپ بیٹی ایک کمرہ دے دی, یعنی ایک مرد ایک عورت جو محرم, وہاں بھی اگر عورت چاہے تو اپنا مکنا اتار کے بیٹھے, کب تک بیٹھے جب تک طواف کی ضرورت نہ پڑے, یعنی اس مرد کے سامنے جس کے سامنے اس کو بال کھولنے کی اجازت. مولانا تو آپ نے تو باپ اور ماں اور بیٹی بتایا جو سب سے اہم مرد ہے شوہر بیوی, وہاں بھی اجازت ہے اگر مزید کسی گڑبڑ کا امکان نہ ہو, مگر میں اس سے زیادہ کیا کہوں. خیر تو خلاصہ یہ کہ احرام کی چادریں نیت اور تلبیہ کے وقت جو آپ کے بدن پر, وہ پورے عمرے میں وہی چادریں بدن پہ رہنا ضروری نہیں, بغیر کسی مجبوری کے بدلی جا سکتی, اور وہی چادریں بھی رکھے تو ہر وقت بدن پہ رہنا ضروری نہیں. احرام ہو گیا, اب آپ کا دوسرا واجب طواف, ان دونوں کے درمیان جو وقفہ, اس میں کوئی پہلے حرام کیے بغیر, یعنی پہلے حرام سے مطلب حج کا نہیں حجاب کا, کوئی پہلے حرام کیے بغیر چادریں اتاری جا سکتی, لیکن احرام کی چادر اگر نجس ہو جائے, یہاں لفظ چادر سے مطلب اس کو میں بدل, احرام کا لباس اگر نجس ہو جائے, یعنی مرد کی دونوں میں سے کوئی ایک چادر یا عورت کا اپنا عام لباس یا وہ مکنا, تو احرام کے لباس کی نجاست معاف نہیں, اسے فوراً پاک کرنا, اور اگر فوراً پاک کرنا ممکن نہیں تو فوراً بدلنا واجب. اسی لیے اصغر عباس صاحب نے آپ کو یہ ہدایت دی ہوگی, اور اگر نہیں دی تو فی الحال اس کی ضرورت نہیں, آگے دیں گے. تو ٹریولنگ میں ہمیشہ آپ ایک اسپیئر چادر احرام کی لے کے چلیں, اور خواتین ایک اسپیئر جوڑا. تو بعض اوقات سفر میں پاک کرنے کا یا وقت نہیں ہوتا یا پانی نہیں ہوتا, یا ایسی جگہ ہوتے کہ پاک کرنے جائیں گے تو اور نجاست پھیل جائے گی, تو ٹھیک ہے آپ اس کو بدل. آپ کے اوپر کی چادر, آپ دیکھیے احرام کی آپ نے دو چادریں پہنی, زیادہ آپ کے ذہن میں مردوں خیال آئے گا کہ زیادہ چانسز نیچے کی چادر کے نجس ہونے کا, واش روم ٹوائلٹ, لیکن نہیں, زیادہ اوپر کی چادر نجس ہوتی. نیچے کی چادر جب آپ بل دے کے اس کو مضبوط کرتے ہیں تو خاصا وہ پیروں سے اوپر آ جاتی ہے, نجس ہو سکتی ہے لیکن کم امکان. اوپر کی چادر اتنی لمبی ہوتی ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ چادر کے سرے جو ہے وہ پانی کے اندر یا بعض اوقات کموڈ میں چلے جاتے ہیں. اب اس وقت ہم اس کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں, بتا یہ رہے کہ کوئی بھی چادر اگر نجس ہو تو آپ کے لیے مسئلہ یہی, اس کو فوراً پاک کر, پاک کرنا مشکل ہے یا دل نہیں چاہ, مشکل میں دل نہیں چاہ, ہم یہاں حج کرنے آئے, دھوبی گھاٹ کھولنے نہیں آئے, نہیں پاک کرنا, کوئی بات نہیں, بدل لیں. ایک ایکسٹرا یا اسپیئر چادر آپ نے رکھی, یہی خواتین کا مسئلہ, مکھنا نجیس ہوا یا قمیض نجیس ہوئی یا شلوار نجیس ہوئی, فوراً پاک کرنا. اس میں انتظار نہیں ہے کہ دو گھنٹے کے بعد بس رکے گی تو وہاں جا کے واش روم میں پاک کریں, الا یہ کہ اتنے مجمع میں عورت پھنسی بیٹھی بے حجابی ہو جائے گی پھر وہ ایک مجبوری ہو. اب مردوں کے لیے تو مسئلہ ہے کہ فوراً پاک کرنا. اس میں صرف ایک چھوٹ دی تھی شریعت میں, لیکن اس چھوٹ کی اب آج کل ضرورت نہیں رہی. اور وہ کیا چھوٹ تھی کہ ابھی نہیں, بالکل آخر میں جب آپ کو حج کا دوسرا حصہ کریں گے, اس میں جانور قربان کرنے یا ذبح کرنے مرد جاتے ہیں, قربان گاہ میں خون بہت ہوتا, وہاں پہ آپ داخل ہوں گے تو اپنے جانور تک جاتے ہوئے 50 دفعہ آپ کی چادروں پہ خون لگے. وہ پھر اسلام نے کہا کہ پھر وہ معاف, کیونکہ وہ کتنی دفعہ آپ پاک کریں گے یا بدلیں گے, ہر قدم کے اوپر خون خون خون, لیکن اب کیونکہ قربان گاہ کا سسٹم ہی چینج ہو گیا تو چھوڑ دیجیے. تو اب یہ بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا, یہ دو مسئلے آ گئے, احرام نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا ضروری, چاہے آپ اسی کو پاک کریں چاہے آپ پاک کا مطلب ہے اس کو بدل دیں, نجس چادر کہیں رکھ دیں اور دوسری پاک چادر یا پاک کپڑے پہن لیں. البتہ اگر اوپر کی چادر نجس ہوئی ہے تو خالی اس کو بدلنا, نیچے کی چادر نے کیا قصور کیا, نیچے کی چادر نجس ہوئی ہے خالی اس کو بدلنا. اسی طرح عورت کے لباس میں مکھنا قمیض شلوار سب کا الگ الگ مسئلہ ہے. اور نمبر دو یہ کہ بغیر کسی وجہ کے بھی چادریں اتاری جا سکتی ہیں, بعد میں وہی چادریں پہن سکتے ہیں, بعد میں بدل سکتے ہیں. یہ تو بیچ میں ایک بات اس لیے آ گئی تھی کہ شروع میں احرام دو دن سے آپ سن رہے ہیں تو ذرا سی آپ کو تھکن ہو گئی, تو ایک مسئلے کو میں نے روکا تھا بال اکھاڑنے میں, اس کو میں نے راکے جوڑا. اب آئیے جو اصل مسئلہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر جو آپ کی نیت نہیں ہے لیکن چادریں یا کپڑے اتارتے وقت پہنتے وقت جو بال ٹوٹتے جائیں گے خود بخود وہ معاف. اب آئیے, یہ دو میں نے حرام اس لیے پہلے بتایا کہ اول تو چارٹ میں بھی یہی دو سب سے پہلے, اور دوسرا یہ کہ یہ دو وہ ہیں کہ جس میں بھول میں بھی کفارہ, چکنائی والی چیز بدن پہ لگانا, بھولے سے بھی لگانا, اور نمبر دو بال اکھاڑنا. اب اس میں ایک مسئلہ بعض خواتین کو پیش آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عمرہ شروع ہونے سے پہلے ہی پیریڈس میں, اور وقت آ گیا اس کے احرام باندھنے کا, تو پیریڈ میں احرام تو پہنا جا سکتا, پیریڈ کے دوران احرام پہننے, نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, صرف نماز نہیں پڑھیں گے, غسل بھی کر سکتے ہیں, نجاست ہے مگر احرام کا غسل, احرام کی چادر بھی پہنیں گے, نیت بھی کریں گے, تلبیہ بھی پڑھیں گے. لیکن
پہلا واجب تو کر لیں اور کر لینا چاہیے, کیونکہ آپ کی وجہ سے قافلہ میقات پہ ٹھہرے گا تو نہیں, شریعت نے بھی اجازت دی. اب آپ مکے آ گئے, مکے آنے کے بعد دوسرا واجب ہے طواف. جو عام طور پہ قافلے یا فوراً کر لیتے ہیں یا چار پانچ گھنٹے آرام کر کے کرتے ہیں, لیکن چار پانچ گھنٹے دن نہیں. اب جو نجس خاتون ہوں گی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی چار پانچ گھنٹے میں پاک ہو جائے, بہت پہلے سے ان کی نجاست چل رہی, ہو سکتا ہے دو تین دن اور وہ نجس رہے. تو احرام میں کوئی حرج نہیں ہے, مکے میں آنے میں کوئی حرج نہیں, عمرہ نہیں کر سکتی کیونکہ عمرے کے لیے طواف واجب ہے. طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے, مکے کی مسجد میں قدم رکھنا بھی حرام ہے جنابت اور حیض کے عالم. باقی مسجدوں کا مسئلہ تو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے یہاں کہ مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو, روکے بغیر دوسرے سے نکل جائے, یہ فارمولہ میقات کی مسجد میں بھی چلتا. جو عورتیں پیریڈ میں ہو اور میقات میں پہنچ جائیں مسجد, یہی کہا جاتا ہے کہ اب آپ ایک دروازے سے داخل ہو, رکے چلتے چلتے نیت کیجیے, تلبیہ پڑھیے اور دوسرے سے نکل جائیے. لیکن چونکہ ہم لوگ جب مدینے کی مسجد میں جائیں گے میقات, تو اس وقت اتنا مجمع ہوگا اس مسجد کہ قدم رکھنے کے بعد دوسرا قدم اٹھانے میں دس منٹ لگے, بھری ہوتی ہے, کھچاکھچ بھری ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ عورت اس مسئلے سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گی. اور مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان پہ غسل جنابت واجب تو خیر سب سے اچھی چیز ہو کہ غسل کر کے ہی آ جاؤ, لیکن اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ ہر مسجد میں آپ ایک دروازے سے داخل ہو, رکے بغیر دوسرے سے نکل جائے, سوائے دو مسجدوں, مکے کی مسجد الحرام جس میں خانہ کعبہ ہے, مدینے کی مسجد النبوی جس میں روضہ رسول, اس میں آپ ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے. چاہے آپ کو رکنا نہیں ہے, قدم رکھ کے بغیر رکے نکل جانا, یہ بھی حرام. تو اب یہ خاتون جو ہیں جو نجاست میں ہیں وہ حرم نہیں جا سکتی. البتہ صفا مروہ کی پہاڑی وہ مسجد کا حصہ نہیں, وہاں جا سکتی ہیں پیریڈس والی عورتیں, چاہے یہ شروع میں پیریڈس کا مسئلہ احرام کے وقت, چاہے مکے کے قیام میں آگے جا کے جب کوئی احرام نہیں تب یہ مسئلہ پیش آ جائے. صفا پہاڑی مروا پہاڑی میں جا سکتے, وہ بھی باہر دل کو مطمئن کرنے والا منظر ہوتا. لیکن صفا پہاڑی پہ جانے کے دو دروازے, ایک مسجد سے ہو کے جاتا ہے وہ حرام, ایک باہر باہر سے سڑک سے ہو کے آتا ہے وہ جائز. یہ باتیں تو بعد میں آئیں گی, خلاصہ یہ کہ اب یہ والی عورت جو مکے پہنچی پیریڈس کے ساتھ احرام تو ہے, عمرہ نہیں کر سکتی, کتنے دن رکیں گی جب تک کہ یہ پاک نہیں ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے چار دن لگے, ہو سکتا ہے پانچ دن لگے, ہو سکتا ہے چھ. تو یہاں ایک ریکویسٹ ہے دوسری عورتوں سے, ایک مسئلہ ان خود ان عورتوں سے, اب اتنے دن تک یہ احرام کی حالت میں رہیں. تو یہ والا مسئلہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا, عام عورت کے اتنے فائدے کا نہیں ہے جتنا اس عورت کو. تو ہم اپنا اتار سکتے ہیں, کپڑے بدل سکتے ہیں, شاید ایک عام عورت ہے کہ بارہ چودہ گھنٹے میں مجھے کیا ایسی مار پڑ رہی ہے, میں اسی میں رہتی ہوں پانچ دن. تو یہ یقیناً اس میں جوڑے بھی بدلنا اور اس میں مکنا بھی اتارنا, تو وہ تفصیل آ گئی کہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہوتا یہ, اور یہ ہر سال ایک یا ایک آدھ کیس پیش آتا ہے, وہ کل میں نے چارٹ دے کے واپس منگوا لیا کہ وہ پیش نہیں آتا مسئلہ. میں خود اس بات کا خیال کر رہا ہوں جو مسئلہ پیش نہیں آتا وہ آپ کو اس کی زحمت میں نہ ڈالا جائے, جو پیش آتا ہے وہ بتایا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ تین چار دن یہ عورتیں احرام میں, یعنی یہ ساری چیزیں ان پہ حرام, لیکن ایک دو دن تک اپنے آپ کو احرام میں سمجھنا, اور خاص طور پہ جب قافلہ بھی احرام میں ہو وہ آسان, باقی سب لوگ احرام سے فارغ ہو چکے ہیں, کمرے کے جتنے بھی ساتھی وہ ہر چیز وہ ساری چیزیں دوبارہ ان پہ حلال ہو چکی. تو کبھی کبھار بے خیالی, یہ خاتون صبح اٹھی عادت کے مطابق کنگھا اٹھایا اور بال سلجھا لیا, بال ٹوٹ گئے. صبح اٹھی عادت کے مطابق کوئی تیل کوئی کریم کوئی لوشن, کوئی ذہن میں خیال نہیں ہے کہ اس وقت ہم احرام میں ہیں. کیوں دو دن اور عورتوں کا احرام مردوں کی طرح بھی نہیں ہوتا, تو مردوں کی وہ جو چادریں ہیں وہ ان کو ہر وقت یاد دلاتی ہے کہ ہمارا احرام, تو آپ کپڑوں میں بکرا بھی اتار دیا, جو میقات سے جوڑا پہن کے آئی تھی ہو سکتا ہے وہ بھی بدل دیا ہو. خیر یہ ساری چیزیں اس مسئلے کا حصہ نہیں, بے خیالی, کریم لگا دی, تیل لگا دیا, کنگھی کر, یہ دو چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ آج کل ہمارے یہاں زندگی کا حصہ بن گئی. پیش کرنا اور تیل ڈالنا اور کنگھا کرنا اور خیال ہی نہیں رہتا, مگر اتفاق سے یہی دو چیزیں وہ ہیں جو بھول میں بھی معاف نہیں, گناہ نہیں, کفارہ دینا پڑے گا. تو خواتین جو پیریڈ کی حالت میں ہوں اور ان کو چار پانچ دن اس حالت میں رہنا پڑ, وہ ذرا سا احتیاط کریں. اور اب آئیے درخواست, یہ درخواست میں مردوں اور عورتوں دونوں سے کر رہا ہوں. مردوں کے لیے اصل اس کا موقع پڑے گا جا کے 8 نومبر کو, لیکن ایک آدھ جگہ شاید ابھی بھی پڑ جائے. مسئلہ کیا, مسئلہ یہ کہ جہاں جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں خواتین بھی مرد, اگر آپ کا احرام اتر گیا مگر کسی وجہ سے آپ کے کمرے کے ساتھی کا احرام ابھی نہیں اترا, جیسے خواتین میں آ گیا کہ چار عورتیں کمرے میں ہیں, تین پانچ تھی, وہ جا کے عمرہ کر کے احرام اتار کے فارغ ہو گئے, ایک عورت بیچاری پیریڈ میں اس کا احرام چل رہا, یا مردوں تین مرد ایک کمرے میں ہیں, دو جا کے عمرہ کر کے آ گئے, ایک صاحب مکہ پہنچ کے بیمار پڑ گئے, اب وہ دو دن کے بعد جب صحت ہوگی تو جا کے عمرہ کریں, یا مردوں اور عورتوں کا مشترکہ مسئلہ کہ کاروان کی کسی انتظامی مجبوری کی وجہ سے ایک کمرے میں مثلا محرم مردوں اور عورتوں کو جمع کرنا پڑا, مردوں کا احرام اتر گیا, عورت کا احرام باقی. تو ایک درخواست کہ جن کے لیے چیزیں حلال ہو گئی وہ بھی ان چیزوں کو اوائڈ کرے جو احرام والے ساتھی کے لیے ابھی تک حرام. بھائی ہمارا احرام اتر گیا کیونکہ ہم نے پورا عمرہ کر لیا, ہمارے ہم نے پرفیوم اٹھایا, ایک مرتبہ بدن پہ چھڑکا, مگر جو ہمارا ساتھی ہے یا ہماری ساتھی اس کے لیے خوشبو ابھی تک حرام. اب آپ کہیں گے جی ہمارے لیے تو حلال ہو گیا, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے, میں کوئی دوسروں کا خیال کروں, اس مزاج کے ساتھ حج تو نہیں ہوتا. تمہارا یہ درخواست ہے کیونکہ مسئلے جھگڑے ہمیشہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولانا ہمارا احرام ہے باقی عورتوں کا احرام نہیں, خوشبو خوب لگا رہی ہے. تو یہ تو ایک ایسی درخواست ہے جو پریکٹیکل ہے. اب آئیے چارٹ کو ہم آگے بڑھائیں. آج اگر یہ چارٹ بھی مکمل ہو جائے تو میں اس کو ایک کامیاب کلاس سمجھوں گا, پھر کل تو انشاءاللہ طواف کا مسئلہ. دو چیزیں تو ابھی ہم نے بالکل صحیح ترتیب سے بتائیں, اب ہم جا رہے ہیں دو ان چیزوں پر جو بغیر ترتیب کے اس لیے ہیں کہ ان میں بھی بھول کی معافی نہیں, اور وہ میں ایک ایک جملے میں مکمل کروں گا. مشترک چارٹ کی آخری دو چیزیں, جمع کرنا یعنی شوہر اور بیوی کے تعلقات اور شکار, یہ دو ایسی غلطیاں کہ بھولے سے بھی ہو جائیں تو اس کے اوپر کفارہ آتا. یہ بار بار آپ نے سنا کہ بھولے سے ہو تو گناہ نہیں. میں بہت کھل کے نہیں کہنا چاہتا لیکن حتی پوائنٹ نمبر 90 احرام کی حالت میں تو بھولے سے یہ غلطی ہوگی, گناہ نہیں, کفارہ. جان بوجھ کر ہو تو بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا کفارہ, لیکن بہرحال اس وقت مسئلہ بھول کا ہے اور یہ مسئلہ بہت کم پیش آتا. ایک تو ویسے ہی لوگ ذرا احتیاط کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ کاروان کی انتظامیہ اتنا موقع کہاں دے کہ کوئی آدمی گڑبڑ کرے. اور بیسویں اور آخری چیز اس کامن چارٹ کی شکار, یہ بھی اگر آپ سے بھول میں ہو جائے تو کفارہ ہے. اکثر ایک جملہ میں کہتا ہوں, شاید آج نہیں کہنا چاہیے مجھے کیونکہ وقت نہیں, پھر بھی کہ معصومین کے زمانے میں جو حج ہوتے تھے اس میں سب سے زیادہ احرام کی جو غلطیاں ہوتی تھیں وہ شکار. آپ معصومین کے واقعات پڑھتے چلے جائیے
جتنے مسئلے لوگوں سے پوچھے, لوگوں نے آ کر امام سے حج کی غلطیوں کے پوچھے, طواف کے بہت کم, احرام کے بہت کم, شکار, مولا میں احرام میں تھا شکار کر لیا, مولا میں احرام میں تھا شکار کر لیا. امام حسن کے مشہور واقعے سے لے کر کہ وہ احرام کی حالت میں شتر مرغ کے انڈے بھون کے کھا گیا اور شکار, نوے امام کے یحییٰ ابن اقسم کے مناظرے پر شکار. لیکن جتنا اس وقت مسئلہ پیش آتا تھا اتنا ہی آج کل ختم ہو گیا. تو اب اس کو میں یہاں روک دیتا ہوں. پہلے زمانے کے بدو عرب پیدل حج کرتے تھے, مسجد شجرہ سے مکہ آنے میں 450 کلومیٹر کئی دن لگتے, بھوک پیاس کے عالم میں تو وہ شکار ہی کر کے گزارا کرتے. نہ اس وقت ہوٹل تھے نہ مسافر خانے. بہرحال یہ دو غلطیاں ایسی کہ ان میں بھول میں بھی کفارہ ہے, لیکن یہ چھوڑ دیجیے. اب آئیے بھول والی غلطیاں ختم. اب ہم نارمل طریقے سے چاٹ آگے بڑھائیں گے. جو چیزیں حرام, بدن پہ چکنائی والی چیزوں کا استعمال, جن کو بہت دور سے چاٹ نظر نہیں آ رہا تو وہ ہاتھ کے بکلیٹ کو دیکھیں. نمبر دو, بال اکھاڑ. نمبر تین, اور یہ ترتیب میں نے ذرا مراجع کی کتاب سے ہٹ کے اس لیے کی ہے کہ وہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت کر چکا ہوں. نمبر تین کا اے الگ ہے اور بی الگ ہے. اے ہے خوشبو کا استعمال, یہ بھی حرام ہے مرد پر بھی عورت پر. نمبر دو, بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا, یہ بھی حرام ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. فرق صرف یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال, اگر کسی نے خوشبو استعمال کی حرام بھی ہے کفارہ بھی ہے. بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کی جان بوجھ کر, بھول میں تو سب ماں پہ جان بوجھ, حرام تو کیا کفارہ نہیں. بدبو سے بچنے کی کئی مثالیں میں نے دے دی, اور چونکہ ابھی شروع شروع میں آپ کو یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آئے, نہ اتنا رش ہے حرم میں, نہ ایسے کوئی پبلک پلیس پہ ابھی آپ کو جانا ہے, تو مزید مکے میں بھی یہ مسئلے بتائے جائیں گے. جب حج کا دوسرا حصہ جو نہیں ہے سوچاٹ, میں نے ہٹوا دیا خود ہی, حج کے دوسرے حصے میں جب آپ عرفات, منا, خیمے اور وہ سب, تو یہاں کھانا ہے. مسئلہ نمبر تین کے اے پر واپس آئیے, خوشبو کا استعمال حرام. اس کا بریکٹ دیکھیے گا, خوشبو کے استعمال میں صابن اور ٹوتھ پیسٹ بھی شامل ہے. اچھا, یہ لفظ میں نے لکھا ہے اس بورڈ پر, خوشبو کا استعمال, اور مراجے تو خالی خوشبو لکھتے. استعمال کا مطلب ہے تینوں طریقوں کا استعمال حرام. جو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے, خوشبو لگانا. اگر آپ نے خوشبودار کریم لگائی تو اس میں دو حرام جمع ہوئے, پہلا اور تیسرا. کریم کوئی بھی ہو وہ لگانا حرام ہے, چاہے خوشبودار ہو چاہے بدبودار, چاہے بغیر بو. اور تیسرا خوشبو کا استعمال, چاہے وہ کریم ہو چاہے کوئی اور خوشبو. تو خوشبو کا استعمال اور پہلے دونوں جمع ہو جاتے ہیں خوشبودار کریم. خیر, وہ تو ہم کریم کے مرحلے سے نکل آئے. خوشبو کا استعمال حرام, اس میں خوشبو لگانا آ گیا. پیسٹ جو آپ کرتے ہیں اگر خوشبودار ہے تو وہ لگانے کے معنوں میں آئے گا. صابن اگر آپ استعمال کرتے ہیں یا شیمپو استعمال کرتے ہیں وہ خوشبو لگانے میں آئے گا, اور پرفیوم اور عطر تو ہے خوشبو لگانا. یہ احرام کی حالت میں آپ کے لیے حرام. بلکہ فصل آ چکا ہے لیکن آدھا جملہ, بلکہ اگر احرام سے پہلے بھی کوئی ایسی خوشبو استعمال ہوئی جس کے اثرات احرام کے اندر باقی ہیں, یعنی جس کے اثرات تلبیہ کے بعد بھی باقی ہیں, تو وہ بھی حرام. نمبر دو, استعمال کا مطلب ہے خوشبو سونگھنا. خوشبو کا سونگھنا بھی کسی انداز سے ہو وہ حرام. البتہ یہ والا گناہ وہ ہے جو بھول میں معاف ہو. آپ دیکھیں گے اس میں بلیک سرکل نہیں, جس میں بلیک سرکل نہیں ہے وہ ساری چیزیں بھول کے عالم میں معاف بھی ہیں کفارہ بھی نہیں. جان بوجھ کے اگر خوشبو آپ نے سونگھی وہ حرام. اور اس میں صرف ایک خوشبو کی اجازت ہے, اچھا میں واضح کر دوں اور یہاں سے مجھے ایک نیا موضوع چھیڑنا تھا لیکن اب وقت نہیں. ایک خوشبو کی اجازت مگر ذرا سی ٹیکنیکل طریقے سے. آدھے مہاراجے نے ڈائریکٹ اجازت دی ہے, آدھے نے کہا احتیاط واجب ہے کہ یہ اجازت بھی نہیں. مگر احتیاط واجب میں ہمیں اختیار ہے دوسرے مرجے کی بات ماننے کا. یہ چھوٹی کتاب آپ کو دی گئی ہے, اس کی تقلید کے چیپٹر کو بہت غور سے پڑھیے. یہاں رک کر مجھے حج کے احتیاط واجب کو سمجھانا تھا. میں سمجھاؤں گا, یہاں موقع نہ ملا تو مکے میں اگر زندہ رہا تو. فی الحال اتنا سمجھ لیجیے, جو ذرا سے مسائل کو جانتے ہیں اور مجھے توجہ سے سن رہے ہیں ان کو کئی جگہ لگا ہوگا کہ بلا مسئلہ مولانا مسئلے کی وجہ سے نہیں بتایا, کسی نے اعتراض کیا ہوگا اس لیے بولے. تو خیر ایک خوشبو صرف جائز. مثلا جیسے آغا سیستانی نے کہا احتیاط واجب ہے کہ یہ بھی جائز نہیں, مگر احتیاط واجب میں آپ دوسرے مرجے کی بات مان سکتے. تو نتیجہ یہ نکلا خلاصہ کہ بہرحال وہ جائز ہے. اور وہ ہے خود کعبے میں جو خوشبو لگائی جاتی ہے. کعبے میں ایک تو بہت سے لوگ عقیدت میں اتر بتر لا کے لگاتے ہیں, وہ تو خیر اتنا غیر نمایاں ہوتا, لیکن باقاعدہ خود کعبے کے لیے حکومتی انتظام ہے کہ اس کے غلاف کو بھی اور اس کی دیواروں کو بھی اور حجر اسود کو بھی اس کے اوپر خوشبو لگائی جائے. خلوق, اس خوشبو کا ایک نام بھی ہے مخصوص خلوق, وہ والی خوشبو. اگر آپ احرام کی حالت میں کعبے کو بوسا دینے پہنچے یا حجر اسود کو بوسا دینے پہنچے جب احرام آپ نے پہنا, میرا تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ مکہ پہنچ کے کعبے کے قریب جا کے پہلے عمرہ کر لیں, احرام اتار لیں, پھر آپ کعبے کے قریب جائیے. میں ہر سال یہ کہتا ہوں اور اس کا اصل موقع کل آئے گا اس کی تفصیل کا. لیکن مجھے بھی پتا کہ کاروان مضر کے حجاج زندگی میں پہلی بار کعبے کو دیکھ رہے ہیں, اس وقت اتنے ایموشنل یا جذباتی ہوتے ہیں ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. پھر بھی مشورہ جو اصل میں کل آنے والا تو آپ ایک کعبہ میں ابھی بھی سن لیجیے کہ احرام اترنے تک, یعنی احرام اترے گا جب آپ تقصیر کریں, کعبے کے قریب ہی نہ جائیے. لیکن بات کعبے میں جو خوشبو لگائی جاتی ہے غلاف کعبہ یا دیوار کعبہ یا حجر اسود, وہ اگر آپ کی ناک میں پہنچی تو وہ جائز ہے, اس وقت ناک بند کرنا واجب نہیں. تو یہ تھا خوشبو کے استعمال کا دوسرا مسئلہ, خوشبو سونگنا. لگانا بھی جائز نہیں ہے, سونگنا بھی جائز نہیں. خوشبو لگانے میں ایک مسئلہ میں پہلے بتاتا تھا پھر میں نے بند کر دیا, ابھی بھی اتنی ضرورت تو نہیں ہے پھر بھی بتا دوں. جب تک پی آئی اے کا نظام بہت صحیح تھا تو یہ مسئلہ بتاتا, جب یہ نظام ذرا خراب ہو گیا تو ضرورت نہ رہی. وہ یہ ہے کہ بعض ایئر لائنز جس میں پی آئی اے بھی شامل رہ چکی ہے, جو آپ کو کھانا دیں گے پلین, اس کے ساتھ آخر میں ہاتھ پوچھنے کے لیے خوشبودار ٹاول دیں گے, ریفریشنگ ٹاول کہتے ہیں اسے, کہ وہ اگر کھانے کے بعد اس سے آپ وہ جو جس طرح بچوں کو نیپی وغیرہ پوچھتے وقت جو آتا ہے اس طرح کے ٹشو خوشبودار ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ مسئلہ پہلے ہم بتاتے کہ دیکھیے آپ کھانا کھائیے گا لیکن وہ والا قابل استعمال نہ کیجیے گا اگر آپ ان لوگوں میں ہیں جو پلین میں احرام پہن کے گئے. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ منڈے کو آئے گا کاروان ابو ذر کے. کچھ لوگ پلین میں احرام پہن کے جائیں گے, کچھ بغیر احرام. تو خیر ضمنی بات آ گئی, یہ بھی خوشبو والے ٹشو یا ٹاول کا استعمال لگانے میں آ گیا. سونگنا بھی حرام ہے. یہ دو چیزیں تو فوراً ذہن میں آتی ہیں, خوشبو سونگنا, خوشبو لگانا. خوشبو کھانا بھی حرام ہے. بلکہ بعض مہاراجے یہ کہتے ہیں آج کے نہیں کہ احرام میں جو اسلام نے خوشبو حرام کی وہ صرف خوشبو کھانا حرام کیا, باقی خوشبو کی دونوں قسمیں جائز ہیں. لیکن ہمیں پوری تاریخ شیعت پر تو بحث نہیں کرنا ہے, ہمارے اس وقت کے مراجع کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خوشبو لگانا بھی حرام ہے، سونگھنا بھی حرام ہے، لیکن سب سے اہم خوشبو کھانا. اب خوشبو کھانے کا مطلب جس کو خواتین کے، خاتون کے 75 بکرے، زعفران، یہ اگر آپ کھا رہے ہیں چاہے براہ راست چاہے پلین کے بریانی دی جائے اس میں زعفران پڑا. اب یہ آئیے تو آج کل بہت زیادہ بجٹنگ پہ آ گئی ہے، کٹوتی میں آ گئی، چاول میں گوشت بھی پڑا ہو تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں سعودی عرب پہنچ کر احرام آپ نے پہن لیا میقات پر، طواف آپ کریں گے 4 گھنٹے بعد، اس دوران اگر کوئی کھانا آپ نے کھایا تو خیال رکھیے گا کہ وہاں زعفران بہت سستی ہے، چاولوں میں عام طور پہ زعفران ہوتی ہے احرام کی حالت میں. ہاں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر معلوم ہے تو چاہے زعفران خالص شکل میں کھائی جائے چاہے زعفران کسی کھانے کا حصہ ہو، لیکن زعفران ہی نہیں خوشبودار ہر وہ چیز جس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے جسے لوگ خوشبو کہتے ہیں. تو جو پان میں زردہ یا قوام استعمال کرنے والی بزرگ خواتین، اس میں یقینا زعفران تو ہوتا. اب چونکہ ہمارے قافلے میں اکثر جو کھوجی حضرات ہیں تو آپ حضرات کی کچھ خاص ٹرمز ہیں جو مجھے آج تک یاد نہیں، 555، پان مسالہ، تیز پتی، پتہ نہیں کیا کیا کیا، عجیب و غریب نام، وہ یاد نہیں ہے. ان میں اگر زعفران وغیرہ پڑا ہوا وہ عورتوں کے لیے بھی مسئلہ ہے، لیکن جو کہ مرد زیادہ کھاتے بھی ہیں اور زیادہ پوچھتے بھی. احرام کی حالت ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ 40 دن، جتنی دیر احرام آپ کے بدن پہ، 2 دن یا 12 گھنٹے. تو خوشبو کا کھانا بھی حرام، لیکن خوشبو سے یہاں کیا مراد؟ دنیا کی ہر چیز کی اپنی ایک بو تو ہوتی ہے، اس میں جسے خالصتا خوشبو کہا جائے، زعفران خود ایک خوشبو. یہ بحث میں نے کیوں چھیڑی؟ وقت نہیں ہے اس کا، اس لیے باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، ادرک، دار چینی، لونگ، پودینہ، پیپرمنٹ اور اس ٹائپ کی چیزیں، یہ خوشبو ہے کہ نہیں، یہ ابھی آپ اس کو چھوڑ دیجیے، آپ خود بہت کنفیوز ہوں گے. پہلے والا احرام آپ کا 10-12 گھنٹے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے، ورنہ مسئلہ لونگ کا بھی آئے گا، مسئلہ دار چینی کا بھی آئے گا، مسئلہ یہ پودینے کا اور منٹ کی تمام باقی قسموں کا بھی آئے گا. لیکن فی الحال کچھ چیزیں مکے کے لیے بھی رکھیے. جب آپ ایک احرام 12 گھنٹے کا پہن چکے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی خود ہی سمجھ میں آنے لگیں گی جو ابھی بتانے کا فائدہ نہیں. لیکن اس میں ایک چیز خاص طور پہ بتا دوں، کیونکہ یہ مسئلہ تو پہلے احرام میں ہی شروع ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ پھل، فروٹس، سیب کی اپنی خوشبو، بلکہ بعض لوگ سیب خریدتے ہی یہی چیک کر کے کہ خوشبو والا ہے کہ نہیں. تو بہت سارے پھل ایسے ہیں جن کی اپنی خوشبو، احرام کی حالت میں کیا وہ کھائے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے گا، احرام کی حالت میں عموماً لوگ تھک جاتے ہیں اور غذا کم کرتے ہیں تاکہ کم سے کم ٹوائلٹ جانا پڑے. نیا آدمی ہے اس کو بہت ڈر ہے کہ میرا احرام نجیس نہ ہو جائے، کتنی بار احرام بدلوں گا. اور وہ جو عرفات منا میں 2 دن آپ رہیں گے تو وہاں تو آپ سنیں گے کہ ایک ایک واش روم یا ٹوائلٹ پہ 200 کی لائن ہے. تو اب یہ کہ اس سے بچنے کے لیے لوگ غذا کم کر دیں. اگر آپ مناسب غذا بھی کھائیں مگر جو احرام اور عمرے کے واجبات کی تھکن وہ ویسے ہی کمزور کر دے گی، اور اگر غذا میں بھی آپ نے تبدیلی کر لی تو اور کمزوری دور کرنے کا بہترین علاج ہوتا ہے پھل. کیلا کھا لیا، سیب کھا لیا، یہی چیزیں آپ کو ملیں گی نہیں، یہ سب خوشبودار. تو یہ مسئلہ جو اس وقت آپ کو چاہے کتنا ہی بیکار سا لگ رہا ہو، جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور آپ کو ایک سیب لا کے دیا گیا، تب کا یہ مسئلہ بنے گا. آپ حضرات اس وقت بھی بہت تھک چکے ہیں، لیکن بجائے سیب کو، سیب کے آپ کو پراپر قسم کا ایک تبرک دے دیا گیا ہے اسی لیے. اب اگر آپ کہیں ہماری عادت ہے کہ تبرک کے بعد ہم پھل کھاتے ہیں تو 5-10 منٹ ٹھہر جائیے اور جا کے بازار سے خرید لیجیے گا، لیکن حج میں آپ کو بہت ملیں گے پھل، یہ بہترین چیز.
توانائی کی توانائی آدمی کی رہتی ہے, غذا کے مسئلے سے بھی بچ جاتا بغیر خوشبودار. تو پھلوں کا مسئلہ یہ, بعض لوگوں کو عجیب لگتا مگر نہ میرے پاس وقت ہے سمجھانے کا یہ مسئلہ, اور نہ ہی اس قسم کے اعتراضات کا جواب دینا میری عادت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خوشبودار پھل کھائے جا سکتے ہیں, سونگے نہیں جا سکتے. وہ خود خوشبو نہیں مانا گیا ہے پھل کے پیس, لیکن اسے ناک سے لگا کے اگر آپ نے سونگا وہ حرام, سونگے بغیر آپ نے کھائے, کھاتے وقت جو منہ میں ٹیسٹ آئے گا خوشبو کا. یا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی ناک بایونک ناک ٹائپ کی ہو, وہ بہت دور سے بھی وہ سونگ لیتے ہیں. آپ کو ایسے کچھ لوگ ملیں گے. آج آپ نے اپنے گھر میں بریانی پکائی ہے, وہ پتہ نہیں پانچ میل دور والا اسی دن آپ کے گھر میں آئے گا کھانا کھانا, پتہ نہیں کیسے وہ سونگ لیتا. تو اگر کسی کی ناک بہت طاقتور, وہ کھا رہا ہے اور خوشبو جا رہی ہے ناک میں, سونگ نہیں رہا, وہ سب معاف. خلاصہ یہ ہے کہ پھل کو ہاتھ میں لے کر جان بوجھ کے اس کو سونگنا, یہ خوشبو سونگنے میں آ گئے, لیکن سونگے بغیر اس کو کھانا یہ خوشبو کھانے میں نہیں آیا. کوئی یہ نہیں کہے گا آپ خوشبو کھا رہے ہیں, لوگ کہیں گے آپ سیب کھا رہے ہیں, لیکن زعفران جب آپ کھا رہے ہیں تو یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ زعفران کھا رہے ہیں, یہ بھی کہا جائے گا بھائی آج تک تم خوشبو کھا کے آئے. خیر یہ میں نے بہت مختصر ایک جواب دے دیا, مسئلہ مکمل. خوشبو کا استعمال, سونگنا بھی حرام, لگانا بھی حرام, کھانا بھی حرام. اور جو مشہور چند خوشبو ہیں ان کا نام لے کر کھانے کا بتا دیا, پھل کا بھی میں نے بتا دیا, کھانا جائز ہے سونگنا جائز نہیں. اب یہ جو مسالہ جات کی کیٹیگری میں تین چار چیزیں آئی, دار چینی اور یہ پودینہ اور یہ منٹ کی اور بہت ساری قسمیں, اس کو ذرا روک دیجئے گا, یہ فی الحال مسالہ پیش نہیں آئے گا. بدبو سے ناک بند کرنا حرام, لیکن دونوں مسالوں کا فرق بھی آ گیا کہ خوشبو کے استعمال میں کفارہ بھی واجب, بدبو کے استعمال میں کفارہ واجب نہیں ہے, گناہ ضرور. اچھا خوشبو میں بھی ہر خوشبو میں کفارہ نہیں, بعض مراجے کہتے ہیں بلکہ شاید زیادہ یہی کہتے ہیں, خوشبو کھائی جائے تو کفارہ, سونگی جائے یا لگائی جائے تو گناہ تو ہے کفارہ نہیں. میں خاص آپ کے مرجے کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں, کیونکہ کفارہ نہیں ہے کہ لفظ لوگ سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی اجازت ملے, نہیں, حرام تو ہے اپنی جگہ. اب یہ چارٹ آج مکمل نہیں ہو پائے گا, لیکن کم از کم ایک دو تین باتیں میں اور بتا دوں, کیونکہ اب جو یہ مشترک حرام کا پہلا کالم ہے یہ سب آدھے آدھے منٹ کا. چوتھی چیز جو حرام ہے وہ ہے سرما لگانا. اب اس میں کیا بتایا جائے, ویسے ہی لوگ عام حالت میں سرما نہیں لگاتے تو احرام میں کون خاص طور پہ سرما لگائے گا. پانچویں چیز ہے ناخون کاٹنا, احرام کی حالت میں ناخون کاٹنا حرام ہے. لیکن وہی بات کہ اگر بھولے سے ناخون کاٹے, خیال ہی نہیں رہا, تو معاف بھی ہے کفارہ بھی نہیں. اچھا ناخون کاٹنے میں بھی ایک ناخون ایسا ہے کہ جان بوجھ کے بھی کاٹ سکتے ہیں آپ, اور وہ ہے اگر کوئی ناخون آدھا کٹا آدھا سالم تکلیف دے رہا, تکلیف دے رہا ہے جو ناخن, اسے کاٹنے کی اجازت ہے. بس خود آپ کو تکلیف دے رہا ہوں, آپ دوسرے کے منہ نوچیں گے اس کو تو یقیناً تکلیف ہوگی, مگر عام زندگی ہوتی تو دوسرا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے ناخن کاٹ دیتا, اس احرام میں جائز نہیں. اس میں دو مسئلے آتے ہیں, اپنا ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے, دوسرے کا ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے, اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس سے لوگوں کا عمرہ الگ ہوتا ہے. ابھی نہیں تقسیم, جب عمرے کا آخری مرحلہ آتا ہے نا تو اس میں کہ بال کاٹیں یا ناخن کاٹیں, وہاں پہ اگر دوسرے نے آپ کے ناخن کاٹ دیے تو کل انتظار کیجیے. عام حالت میں احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز نہیں, سوائے اس ناخن کے جو تکلیف دے رہا ہو. چھٹا واجب ہے جسم سے خون نکالنا, اس میں بھی وہی بات, بھولے سے اگر آپ نے جسم سے خون نکالا تو معاف, نہ کفارہ نہ گناہ, جان بوجھ کے جسم سے خون نکالنا حرام. لیکن دو چھوٹی بات, خون نکالنا حرام, اگر نکل آیا آپ چل رہے ہیں ٹھوکر لگی پتھر سے اور خون جاری ہو گئے, یہ مسئلہ
بھی پیش آتا.
کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت حرم کے چاروں طرف, لیکن اس سے زیادہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اس وقت احرام میں ہوں گے اور ساری چیزیں حرام. طواف کے صحن جو صحن ہوگا جس پہ آپ چل رہے ہیں, کنکر پتھر, اور جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پاکستانی خواتین کا ہے, کانچ کی چوڑیوں کا استعمال, وہ مجمع میں ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی ہے. اگر کہ وہاں صفائی کا انتظام بہت اچھا ہے, مگر ایسا بھی نہیں کہ ایک ایک سیکنڈ, اب آپ وہاں پیچھے سے گزرے آپ کا پیر اس پہ پڑا زخمی ہو گیا, خون نکل آیا. عورتوں کا تو یہ کہ پھر بھی چلے موٹے موزے پہن کے ہی جائیں تاکہ کنکر پتھر سے بھی بچ جائیں, اور اسلام نے اجازت بھی دی, مرد تو احرام کی حالت میں موزہ بھی نہیں پہن سکتا, لیکن یہ والے خون سارے معاف, کیونکہ یہ خون نکل آیا, آپ نے جان بوجھ کے نہیں نکالا. اور دوسرا مسئلہ میں نے کہا اس میں دو چھوٹے مسئلے, دوسرا مسئلہ اگر کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت خون نکالنا پڑا, احرام میں کوئی آدمی بیمار پڑ گیا اس کا بلڈ ٹیسٹ ضروری, یا جو مسئلہ بہت کامن بلڈ ٹیسٹ تو پھر بھی قافلے میں اگر ہوگا ایک وقت میں ایک کا ہوگا, یہ جو مسئلہ بہت کامن جس میں بھی شریک ڈائبٹک پیشنٹ, خاص طور پر احرام میں جو اتنی تھکن ہوتی ہے نا بلڈ شوگر لو ہونے لگتی ہے. میں اس وقت فقہی کلاس دے رہا ہوں, کوئی میڈیکل کا لیکچر نہیں دے رہا. شوگر بڑھ جائے تو اتنی نقصان دہ نہیں, کم ہو جائے تو آدمی مر جاتا, پہلے کوما میں جائے گا پھر مر جائے گا. سارے ڈائبٹک پیشنٹ پتا ہے کہ ان کے ڈاکٹرز بار بار کہتے ہیں شوگر لو نہ ہونے دیں, اور احرام میں بہت زیادہ لو ہوتی ہے, اس لیے کہ ایک تو ویسے ہی اتنی تھکن, پھر آپ کباب کر رہے ہیں سات چکر صفا مروہ میں دوڑ رہے ہیں. یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ احرام پہننے سے لے کے آخر تک حرام. تو اب اگر اس وقت آپ کو چیک کرنا ہے آپ کی پوزیشن کیا, تو جان بوجھ کے بھی آپ خون نکالیں, لیکن یہ والا خون جو نکالا یہ بھی معاف, کیونکہ یہ آ گیا ضرورت یا مجبوری کی کیٹیگری. اگر کبھی کسی وجہ سے دوران احرام انجیکشن لگانا پڑے, کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا پہلے کہ آپ سعودی عرب میں قدم رکھتے تھے تو پاکستان وغیرہ کے سرٹیفکیٹ کو نہیں مانتے تھے, خود وہیں پہ انجیکشن لگاتے تھے, اور اتنے سارے لوگوں کو انجیکشن لگانا ہے تو وہ آپ کی نزاکتوں کا خیال نہیں کرتے تھے. وہ تو جیسے قصائی آگے بڑھتا ہے, جیسے وہ دیوار توڑنے والا ہتھکڑی اور چھینی سے دیوار میں سوراخ کرتا, اس طرح سے انجیکشن بازو میں گھسیڑتے تھے, خود نکلا معاف. اور پھر ڈائبٹک پیشنٹ انسولین کا اگر انجیکشن لیتا, مجھے نہیں پتا کاروان یا ادھر کی پالیسی میں ایسے لوگ کاروان میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے, لیکن بہرحال بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب اپلیکیشن جمع کرائی ہوں گے صحت مند ہوں گے, چار مہینے میں بیمار پڑ گئے ہوں گے مسل. تو خیر یہ سارے خون نکالنا, انسولین پیشنٹ کو پتا ہے کہ جب وہ انسولین لیتا ایک آدھ ڈراپ آف بلڈ نکل آتا, یہ سب معاف. تو کتنا بچا, بہت کم, آخر میں جا کے مسئلہ بچا, اس لیے اس کے اوپر وقت لگانے کی ضرورت ہے. ساتواں یہ ہے جان بوجھ کر آئینہ دیکھ. دیکھیے یہ تو مجھے جان بوجھ کے تو ہر ایک کے ساتھ سیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ سب بھول میں معاف ہے سوائے چار, مگر ضرورت نہیں تھی. آئینہ جو کہ مسئلہ سب سے زیادہ پیش آئے گا, احرام پہننے سے لے کے حرم میں انٹر ہونے تک, حرم میں جانے کے بعد پھر آپ اس مسئلے سے بچ جائیں گے. لیکن آج کل کی زندگی میں اتنا آئینہ استعمال ہوتا, حتیٰ یہ کہ بلڈنگ میں اگر لفٹ ہے تو لفٹ تک میں آئینہ لگا ہے, اسی میں تو آپ کو جانا ہے اپنے کمرے تک. تو اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کے لفظ کو بڑھایا کہ اگر بھولے سے آئینہ دیکھا, بے اختیار نگاہ پڑ گئی اور آپ نے نگاہ ہٹا لی, تو کوئی بات نہیں, معاف, کوئی گناہ نہیں. جان بوجھ کے ہاتھ میں آئینہ لے کے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی موجودہ مراجی کی نگاہ, اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے آئینہ دیکھ رہے ہیں احرام میں جان بوجھ کر, لیکن مجبوری, آپ کو ایسا لگا کہ کہیں چہرے وغیرہ پہ زخم لگ گیا, خون نکل آیا, اور ابھی مجھے طواف کرنا ہے جس کے لیے وضو کرنا ہوگا, پتہ نہیں خون ہے کہ نہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ نے ساتھی سے پوچھا, ایک طریقہ ہے کہ آپ صرف خون دیکھنا چاہ رہے ہیں, یا جو وضو میں زیادہ احتیاط کرنے والے مرد عورتیں کوئی اور رکاوٹ تو نہیں لگ گئی. تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آئینہ دیکھے یا ضرورت وہ معاف, یعنی جان بوجھ کے دیکھے, باقاعدہ آپ نے آئینہ اٹھایا کہ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, مسئلہ بھی پتا ہے کہ احرام میں یہ حرام ہے لیکن میں اس کو زینت کی نیت سے یا اپنے آپ کو دیکھنے کی نیت سے نہیں دیکھ رہا ہوں, مجبوری وہ معاف. تو بہت حرام جتنی چیزیں سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ, لیکن آخر میں جا کے سمٹ کے اتنا منا سا مسئلہ بن گیا, کیونکہ کوئی انتہائی شقی اور اللہ سے لڑائی کا ارادہ کر کے گیا ہوگا جو ساری سہولتیں ذہن میں رکھنے کے بعد بھی پھر بھی آئینہ دیکھ, بھول سے آئینہ دیکھنا معاف, مجبوری میں آئینہ دیکھنا معاف, ضرورت میں آئینہ دیکھنا معاف, صرف یہ کہ جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے آئینہ دیکھنا. جب بغیر کسی وجہ کے آدمی کیوں دیکھے آئینہ؟ اسی لیے بعض مہاراجے نے کہ زینت کی نیت سے آئینہ دیکھا, زینت زیب و زینت وہ حرام ہے, وہ اسی وجہ سے کہ مجبوری ضرورت بھول یہ سب نکل جائے. اچھا یہاں پہ ایک سوال, بھول میں آئینہ دیکھنا معاف ہے اگر کتنی بھول کتنی بار بولا نا, ہم تو چار دفعہ دیکھ چکے ہیں. میں یہی کہتا ہوں, یہاں بھی میں سوال کرتا ہوں, یہ سوال اب اپنے آپ سے کیجیے, آپ بھول میں کتنی بار دیکھنا چاہتے ہیں؟ 500 مرتبہ اجازت, 1000 مرتبہ اجازت, 10000 مرتبہ اجازت, 1,000,000 10,00,000 اجازت, ختم بات. بھول میں اگر 85 بار بھی نگاہ پڑے, ہاں یہ ضرور مہاراجے نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جہاں پہ وہ آئینہ ہو جس پہ بار بار نگاہ پڑے, اس میں کوئی کپڑا یا کوئی کاغذ وغیرہ لگا دیں, بہتر. لفٹ ہے, لفٹ میں آپ جب جائیں گے جتنی بار جائیں گے نگاہ پڑے گی, اگر اس میں آئینہ ہے معاف ہے سب, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 اجازت, لیکن بہتر کا لفظ آیا. آٹھواں حرام دانت اکھاڑنا, نہ پیش نہ آنے کے برابر مسئلہ, لیکن یہ بھی جان بوجھ دانت ہل رہا تھا, بعض لوگوں کی عادتیں اور ہلاتے رہتے ہیں, اس کو خیالی نگاہ نکال لیا, معاف ہے. نویں چیز زینت کرنا, دسویں چیز جھوٹ بولنا یا گالیاں دینا. دسویں چیز کو پہلے لے لیں, پھر نویں چیز پہ ہمارا بیان مکمل ہوگا. احرام کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گالیاں دینا ہی وہ مسئلہ جو ذرا لوگوں کو چونکا دیتا ہے کہ مولانا کیا یہ باقی حالتوں میں اجازت ہے؟ یہ وہ حرام ہے جو ویسے ہی گناہ ہے, احرام میں اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کا کفارہ بھی بڑا ہوتا ہے. عام حالت میں آپ گالیاں دیں, جائیے کبھی ہول سیل مارکیٹ, کپڑا مارکیٹ وغیرہ میں جا کے سنیں آپ کیا زبان استعمال ہوتی, گناہ تو وہ بھی ہو رہا, لیکن وہی گالی احرام میں دی تو کبھی حج, کبھی اونٹ, کبھی بکرا, کبھی گائے واجب ہوتی. تو احرام کی حالت میں بھی یہ حرام ہے, اور عام زندگی میں اس کو کیا بتا. اور زینت کرنا آج کا آخری مسئلہ بچا, ہر وہ عمل کرنا جو یہ کہا جائے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو زینت دے رہا ہے, زیبائش کر رہا ہے, بنا رہا ہے, سنوار رہا ہے, سجا رہا ہے, وہ احرام کی عادت میں جائز نہیں. تو اگر کہ اب تک جو چیزیں بیان کی گئی ہیں بہت ساری, زینت تو اسی میں کٹ گئی, بالوں میں کنگھی کرنا جب نہیں ہے, اور تیل نہیں لگا سکتے, اور لوشن نہیں لگا سکتے, اور کریم نہیں لگا سکتے, اور چکنی چیزیں, تو اکثر کو عورتوں کے ڈریسنگ ٹیبل کے آدھی سے زیادہ ڈریسنگ ٹیبل تو میں نے ویسے ہی خالی کر دی, وہ ساری چیزیں اٹھوا لی, پھر بھی اگر کچھ بچی, کچھ ہی زینت بچ گئی. ہر وہ چیز جو زینت کہلائے, چنانچہ عورت کے زیورات, زیور زینت لیکن نہیں, زینت نہیں لیکن نہیں, زینت ہے لیکن نہیں, نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ مجھے بھی اب بہت بھوک لگ رہی ہے, نہیں, یہ بھوک کی وجہ سے ایسا نہیں ہے سمجھانے کے. جو زیور عورت اپنی عام زندگی میں ہر وقت پہنے رہتی ہے وہ اس کا عام لباس مانا گیا, اس کو زینت نہیں مانا گیا. لیکن جو زیور ہر وقت نہیں پہنا جاتا ہے
خاص خاص موقعوں میں کہیں شادی میں جا رہے ہیں, کہیں شاپنگ پہ جا رہے ہیں, کسی سے ملنے جا رہے ہیں, تب پہنتے ہیں. دیکھیں مسئلے جو ہوتے ہیں نا پوری دنیا کے لیے یکساں ہوتے ہیں. کراچی میں اور سولجر بازار میں تو آپ سے کہا جائے گا کہ کوئی بھی زیور پہن کے گھر سے نہ نکلے, تو یہ ماحول ہے نا. لیکن مسئلہ شہری تو ساری دنیا کے لیے, جو زیور عورت ہر وقت پہنے رہتی ہے تقریباً ہر وقت, جیسے ناک کی کیل ہوتی ہے, کچھ عورتوں کے کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں, کوئی ہلکا پھلکا اگر کسی کے گلے میں ہار ہے, ہر عورت کا اپنا ایک اسٹائل ہے, چوڑیاں ہیں, انگوٹھی ہے, وہ والی چیز چونکہ وہ ہر وقت پہنتی ہے وہ زینت نہیں ہے, وہ احرام میں بھی اس کو اسی طرح سے جاری رکھے. اور جو کسی خاص موقع پہ پہنا جائے وہ زینت کہلاتا ہے, وہ احرام کی حالت میں جائز نہیں. انگوٹھی کے لیے پھر بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر انگوٹھی عورت سنت کی نیت سے پہنی ہے تو احرام میں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں, اور اگر زینت کی نیت سے پہنی ہے تو اتارنا. تو چونکہ جو عام وقت حالت میں بھی انگوٹھی پہنے رہتی نا کی کیل یا بندے وغیرہ یا چوڑیاں, تو نہیں انگوٹھی عموماً سنت ہی کی نیت سے پہنی جاتی ہے جو عام ہر وقت پہنتی ہیں. وہ جو خاص انگوٹھی ہے وہ خاص موقع پہ پہنی جائے وہ زینت میں آتی ہے. تو زینت میں عورت کے زیورات بھی آ جاتے ہیں, لیکن صرف وہی چیزیں اس میں آئیں گی جو زینت کہلا ہے. آپ اس کے اندر تین چھوٹے مسئلے سنیے اور آج کی حد تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تین چھوٹے مسئلے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تصویر کھچوانا یا اپنی ویڈیو بنانا, اب اس میں اگر اس کی وجہ سے کوئی زینت کر رہے تو حرام ہے, لیکن نہیں وہ خالی یہ کہ آدمی نے دیکھا ہے احرام وغیرہ میرا صحیح بندھا ہوا ہے, متنا وغیرہ میرا صحیح ہے, پوز پوز بنا رہے ہیں تاکہ وہ تصویر جو ہے نا پوری نہ, لیکن کوئی چیز ایکسٹرا آپ نے, لیکن دوران حج سن گلاس ضرورت تھی, خاص طور پر جو حج گرمی میں آ رہا, کیا سورج کیا گلیز کیا اس کی چمک, مگر فی الحال آپ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس لیے بہت ہی مختصر اس کا مسئلہ بتاؤں کہ وہ زینت, وہ سن گلاس جو زینت میں مانا جائے, لوگ یہی کہیں بہت ہی تم نے آج اسٹائلش سن گلاس پہنا ہوا ہے کہاں سے آیا, وہ احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتا, بلکہ شاید عورت عام زندگی میں بھی نہ پہنے, وہ تو حجاب کے بھی خلاف. اور وہ سن گلاس جو زینت کی کیٹیگری میں نہیں آیا وہ اجازت. تین مسئلے. مسئلہ نمبر تین یہ تھی. اس کے بعد یہ مسئلہ مکمل ہو رہا ہے, پھر مجھے تیسرے اور نویں مسئلے کو ملا کر آپ سے اجازت چاہنا ہے, لیکن آج اصغر عباس صاحب کی بہت مختصر ایک انتظامی تقریر بھی, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل آپ کو بہت جلدی آنا, اگر رات میں ہی آپ اتنی دیر سے پہنچے کہ صبح نہ اٹھ پائیں, جبکہ کل کی کلاس آج سے زیادہ اہم. آج تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے کی جان بوجھ کے بھی کریں گے تو اس میں سے کوئی چیز آپ کا حج غلط نہیں کرتی, کفارے آ جائیں گے, گناہ حج غلط. کل کا جو مسئلہ طواف ہے وہ غلط آپ نے کیا تو حج گئے. تو خیر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کل بالکل وقت پہ آنے کی کوشش کریں. یہ تیسرا مسئلہ زینت کا, وہ یہ ہے کہ اب سن گلاس میں تیسرا بھی آ جائے, عورت کے لیے کلر کانٹیکٹ لیس, مرد کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے, لیکن جو کہ عورتوں میں اس کا رواج بہت زیادہ, اب تو ہر ایک کو معلوم ہو گیا, ورنہ پہلے تو ہم حیران بھی ہوتے تھے, 15 منٹ پہلے یہ نیلی تھی تو 15 منٹ میں پیلی ہو گئی, تو آدھے گھنٹے میں لال ہو گئی, تو 15 منٹ کے بعد توتا بھی اتنے جلدی رنگ نہیں بدلے گا جیسا آپ کا رنگ. نہیں مولانا وہ کانٹیکٹ لینس ہے. اچھا اچھا, تو خیر لوگ سکھا دیتے ہیں بہت ساری چیزیں, تو کانٹیکٹ لینس رنگین اگر ہو تو وہ عام زندگی میں بھی عورت کے لیے حرام, اگر وہ چہرہ کھول رہی ہے, چہرہ چھپا رہی ہے تو, اور احرام میں تو زینت ہو گئی. اس کے ساتھ بھی زینت کی اور جتنی باتیں, اب اس میں میں ایک آخری مسئلہ, بہت اہم تو نہیں لیکن بہرحال ایک پھر بھی ایک مسئلہ, مسئلہ نمبر تین اور مسئلہ نمبر نو, یہ دو مسئلے ان کا کمبے. خوشبو کا استعمال احرام کی حالت میں بھی حرام ہے, اور احرام سے پہلے بھی اگر خوشبو آپ نے لگائی ہے جو احرام تک چلے, احرام کا مطلب ہمیشہ تلبیہ, یہ چار حرام چیزیں یعنی تک, تو پہلے والی خوشبو بھی حرام اگر تلبیہ تک رہے, اور تلبیہ کے بعد تو ہے ہی حرام. زینت, تلبیہ کے بعد زینت حرام. اگر کسی نے تلبیہ سے پہلے زینت کوئی ایسی لگائی جو پہلے لگائی اس وقت احرام نہیں تھا, اور اس کے اثرات تلبیہ کے بعد تک رہتے ہیں, وہ والی زینت حرام نہیں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ حج سے پانچ دن پہلے سے زینت بن کر, خوشبو میں یہی مسئلہ کہ احرام پہننے سے اتنا پہلے خوشبو بند کر دو کہ اثر اس کی جتنی دیر اس کی خوشبو چلے. اگر کوئی خوشبو ایسی آپ استعمال کرتے ہیں گھٹیا ٹائپ کی جو آدھے گھنٹے میں خوشبو اڑ جاتی ہے, تو احرام سے آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دو. بہت اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں آپ, جو دو دن رہتی ہے تو دو دن پہلے بند کر دو. ٹھیک ہے, زینت میں یہ نہیں مسئلے کا مسئلے کے پریکٹیکل مسئلہ ہے کہ وہ کتاب پریکٹیکل مسئلہ. ذیقادہ شروع ہو گیا, ہو سکتا ہے کہیں شادیاں بھی چل رہی. اگر کسی خاتون نے مہندی لگائی شادی میں شرکت کے لیے, ابھی احرام تو نہیں ہے نا, مگر یہ مہندی جو ہے وہ کون مہندی اور وضو والا مسئلہ اور حجاب والا مسئلہ وہ اس طرف رکھیے. میں تو حج کی اس وقت بات کر رہا ہوں کہ ایسی مہندی لگانا کہ جو تلبیہ کے بعد تک نظر آئے, وہ تو لگ گئی ایک بار. زینت ہے مگر ہم نے زینت احرام سے پہلے کی جو احرام تک باقی, اس میں جائز, خوشبو میں جائز نہیں تھا. زینت کا معیار ہے تلبیہ, تلبیہ کے بعد زینت جائز نہیں, تلبیہ سے پہلے کی وہ زینت بھی جائز ہے جس کے اثرات تلبیہ کے بعد تک رہے. اب اگر جو مثال میں دے رہا ہوں اس کو اگر زینت مانا جائے, شاید وہ زینت بھی نہیں ہے. خواتین کا مثلا یہ آئی برو وغیرہ بنا لینا حج سے پہلے, حج کی تیاریوں میں یہ بھی فیشل کرایا, فیشل تو خیر زینت نہیں ہے لیکن آئی برو بہرحال اگر اس کو زینت مانے, کم از کم آغاز سیستانی تو نہیں مانتے جو اجازت دے رہے, لیکن فرض کیجیے تو اگر ہم نے احرام سے پہلے یہ زینت کرائی یا آئی برو بنائی ایک دن پہلے جانے سے, تو اس کے اثرات تو ایک دن میں تو رہیں گے, جائز. اگر یہ زینت بھی ہو تو جائز ہے, کیوں تلبیہ سے پہلے کی گئی ہے, اثرات اگر احرام میں چلے تو زینت میں وہ معاف. مثالیں تو بہت ساری بنیں گی لیکن ایک آخری مثال دے کے بعد ختم ہو. تیسری چیز بھی ایسی ہے لیکن چلے اس کو زینت مان. تیسری چیز ہے بالوں میں خضاب لگانا, کلر کرنا, بالوں کو ڈائی کرنا. بہت ساری خواتین کے بال وقت سے پہلے سفید ہوتے ہیں, وہ بالوں میں کلر کرتی ہیں, اور مردوں کے لیے بھی کہ بال اور داڑھی. اب اگر ہم حج پر جانے سے ایک دن پہلے یہ کلر وغیرہ کیا تو اب اس کا اثر ایک دن تو رہے گا. تو کلر والے تو کہتے ہیں کہ 28 دن چلے گا, کچھ کہتے ہیں 3 مہینے چلے گا, کوئی کہتے ہیں زندگی بھر چلے گا. بہرحال ایک دن دو دن تو رہے گا. ہم نے تلبیہ پڑھنے سے پہلے وہ کلر لگایا بالوں جو پورے احرام میں چلے گا, تو خوشبو اگر ہوتی تو کہا جاتا پہلے سے ہی خوشبو حرام ہو. یہ حرام نہیں ہے آپ احرام, بلکہ جس وقت غسل احرام کر رہے ہیں یعنی احرام میں آپ 15 منٹ اس وقت بھی آپ چاہیں تو زینت کی ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں, چاہے پتا بھی ہو کہ یہ 15 منٹ تک تو رہے گی. تو یہ خوشبو اور زینت کا ایک فرق ذہن میں رکھیے گا. تلبیہ پڑھنے کے بعد دونوں حرام ہو جاتے ہیں, مگر پیشگی ایڈوانس تلبیہ سے پہلے خوشبو حرام ہے جس کے اثرات باقی ہیں, اور زینت حرام نہیں ہے چاہے اس کے اثرات بھی باقی رہے. تو یہ تقریباً یہ میں پہلا کالم اس لیے آج پورا کرنا چاہتا تھا کہ زینت کے مسئلے پر دوبارہ خوشبو کی طرف ہم کو جانا پڑا. تو اگر ہم آج زینت چھوڑ دیتے اور کل زینت سمجھا دیں تو پھر پورا خوشبو سمجھانا پڑتا. مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن کل وقت نہیں, کل عمرے کے وہ مسئلے بتانا ہے جو پورے حج کو غلط کریں, طواف اور سعی اور نماز. پھر میں جملہ دوہرا دوں, یہ پورا چار احرام کی پابندیاں ہیں جس کا خیال کرنا واجب, لیکن اگر آپ ان میں سے تقریباً ہر چیز کو جان بوجھ کر بھی کریں تو گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ ہوگا, حج غلط نہیں ہوگا. تو زیادہ اہم وہ والا مسئلہ ہے تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ کل میں کم سے کم وقت اس چارٹ کو دوں. آج کی میری گفتگو ختم ہوئی اور جو میری دو گزارشات آپ سن چکے تیسری بھی ملا لیجئے. پہلی گزارش یہ کہ چونکہ کل آپ کو بہت صبح آ جانا بہت اہم مسئلے اس اعتبار سے آپ کو رات جتنے جلدی گھر جا کے سو جائے اچھا. دوسرا یہ کہ آج میری تقریر کے بعد ایک انتظامی تقریر بھی وہ بھی سننا ہے آپ بہت مختصر ہے لیکن ہے. اور تیسرا یہ فرما ہمیں بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرما. اس حج میں ہمیں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کا موقع عطا فرما. پروردگار ہمیں دوران حج اپنے ساتھیوں کے آرام کا خیال کر کے اس انداز کا حج کرنے کی توفیق عطا فرما جو خدمت حجاج کے عنوان سے خود امام معصوم کرتے تھے. خداوندہ تمام مومنین لیکن خاص طور پہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں انہیں ہر آفت بلا خاص طور پر ہر بیماری اور کمزوری سے بچا جو حج کے راستے میں رکاوٹ بنے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.